الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما الأعمال بالنيات. درس نمبر 623، یہ وہ درس ہے جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے یہ گزارش دی جا چکی تھی کہ کشکول کی قسم کا غالباً یہ آخری درس ہوگا. کشکول ایسی کتاب یا ایسے درس کو کہتے ہیں جس میں متفرق باتیں جن کے درمیان آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو انہیں جمع کیا جائے. جیسا اس سال کے اب تک کے 8 درس، اس میں سے 4 درس بینکنگ اور مشہور المالک کے مسائل پر تھے، لیکن باقی درس ایک مسئلہ نماز، ایک مسئلہ خمس، ایک مسئلہ گانے کا، ایک مسئلہ سود کا. یہ انداز کبھی اس لیے اختیار کرنا پڑتا ہے کہ ایک موضوع پر گفتگو چل رہی ہو تو کئی سال لگ جاتے ہیں. جیسے اگر آئندہ درس سے ہم نے نماز کے مسائل شروع کیے، اگر اسے مکمل ہوتے ہوتے 5 سال لگیں خالی نماز کے مسائل کو، اس دوران عام زندگی میں انسان کو دوسرے مسئلے بھی پیش آتے رہیں گے. کبھی کبھار ضروری ہو جاتا ہے کہ موضوع سے ہٹ کر یہ خیال کیا جائے کہ دوسرے مسائل کا بھی تھوڑا تذکرہ ہو، لیکن اب وہ منزل آ گئی ہے کہ ایک موضوع کو لے کے بعد آگے بڑھانا بھی پڑے. چنانچہ ارادہ یہی ہے، نیت یہی ہے کہ یہ آج کا درس متفرق مسائل پہ آخری درس بنا کر آئندہ درس سے موضوع کے تحت مسائل شروع کیے جائیں. اور اسی سلسلے میں دوسری گزارش یہ بھی میں نے کی تھی کہ صرف مسائل ہی کا بیان نہ ہو، بلکہ جو پرانا طریقہ کار تھا کہ کچھ تقریر، کچھ مسئلہ، اس کو ملا کے بات کو آگے بڑھایا جائے، یہ والا وعدہ آج ہی سے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. چنانچہ آج یہ درس کے شروع 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ایک عنوان پہ گفتگو کی جائے گی. اس کے بعد پھر 5 مسئلے جو مجھے بیان کرنا ہے ان کا بیان شروع ہوگا. تیسرا وعدہ وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس سے ہوگا کہ 1 گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے درمیان درس ہوا کرے گا، اور 10 سے 15 منٹ سوال و جواب اس انداز سے ہوں گے کہ جنہیں جانا ہے وہ چلے جائیں، جن کا مسئلہ ہے وہ یہ پوچھ لیں. لیکن یہ تیسرا وعدہ بھی آئندہ اتوار نہیں آئندہ درس. آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد سورہ بقرہ کی مشہور آیت اور پیغمبر کی مشہور حدیث، جسے آج کی تقریر کے لیے سرنامہ قرار دیا گیا، اس کے حوالے سے وہ بات مکمل کر لی جائے جو اس سال پہلے درس 26 جولائی میں شروع ہوئی. اس سال کا پہلا درس ایام اللہ کے بعد 26 جولائی کو ہوا تھا. درس کا نمبر تھا 615. اس میں ایک بات شروع کی گئی تھی، وہ بات نامکمل رہ گئی. درس کوئی بہت ہی خاص بات نہیں ہے، لیکن اہم بات ضرور وہ یہ کہ ہمارے یہاں وہ معاشرہ جو یا بالکل جاہل ہے دین سے، اور یا تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہے، جسے فارسی اور اردو کے محاورے میں نیم اللہ کہا جاتا، وہ اپنی ناقص معلومات کی بنا پر شخص پر بھی ظلم کرتا ہے، تاریخ پر بھی ظلم کرتا ہے، حدیث پہ بھی ظلم کرتا ہے، قرآن پہ بھی ظلم کرتا ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھوں اللہ کی آخری کتاب قرآن بھی مظلوم ہے. معصومین کی ساری زندگی کی محنتیں یعنی احادیث بھی مظلوم ہیں، ائمہ طاہرین کی سیرت بھی مظلوم ہے. اور ائمہ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد احسان خدا لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی مظلوم ہے. دو چیزیں، ایک چیز 10 نمبر 615 میں آئی، احمد الگ تاریخ اور سیرت. اب پورے پورے موضوعات پر ریسرچ کرنا نہ ممکن ہے اور نہ ضرورت، ایک ایک اشارہ کافی. تاریخ پہ یہ ظلم ہوا کہ پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، نفس قرآنی سے بھی اور اپنی سیرت کے واقعات سے بھی، مگر رحمت کا ایک ایسا مفہوم بنایا گیا، رحمت کی ایک ایسی تصریح کھینچی گئی، رحمت کے ایک ایسے معنی نکالے کہ جو پوری کی پوری پیغمبر کی زندگی کے مقصد پر پانی پھیرنے والے، کہ جس مقصد کے لیے رسول نے ساری زندگی محنت کی، ہم نے رسول کے رحمت ہونے کو غلط سمجھا یا کسی نے ہمیں غلط سمجھا ہے، اور ہر وہ کام ہم نے رحمت کا نعرہ لگا کے کر لی کہ جسے ختم کرنے کے لیے رسول کو بھیجا گیا. یہ بہت مختصر خلاصہ ہے 10 نمبر 615. یہ ظلم ہوا سیرت رسول پر. وہ رحمت تھے مگر ان معنوں میں رحمت نہیں تھے کہ لوگوں کو شرابیں پلوانے اور زنا کروانے اور چوری کروانے اور دوسروں کا حق مارنے کی ترغیب دینے آئے کہ میں رحمت ہوں اس لیے یہ سب کام کروں. اسی طریقے سے احادیث، یہ بھی مظلوم، جس کو جہاں موقع ملتا کسی بھی حدیث کا ایک ٹکڑا لے کے بھاگ کھڑا ہوتا بغیر اس حدیث کے سیاق و سباق کو سمجھے ہو. جہاں جہاں اس کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں حدیث کو فٹ کرتا چلا جاتا. ہر حدیث خود الفاظ حدیث کے ساتھ کہ اس سے پہلے کا جملہ کیا ہے، اس کے بعد کا جملہ کیا ہے، ایک پس منظر رکھتی، اور مکمل حدیث بھی جس کے اندر آپ سارے الفاظ پر اپنے تاریخی شان نزول کے ساتھ ایک پیغام رکھتی، کب کہی گئی، کس ماحول میں کہی گئی، اس کے الفاظ کا مطلب کیا تھا. وہ پیغمبر کی وہ حدیث کہ اللہ لعنت کرے بیری کا درخت کاٹنے والے پر. اب اس کے اندر بیر کا ہر درخت مراد یا وہ درخت مراد ہے جو حاکم شام نے خاص مقصد سے کاٹا. الفاظ حدیث اپنی جگہ لیکن حدیث کا مطلب. سر یہ تو وہ مثال تھی جو صاحبان ایمان کے حال آئی نہیں، لیکن اب ایک مثال دے رہا ہوں جو ابھی آپ نے خطبے کے آخر میں حدیث سنی. پھر جملہ دوہرا کہ حدیثوں پہ یہ ظلم ہوا کہ وہ افراد بھی جنہیں یہ تک نہیں پتا ہے کہ کسی حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کا دار و مدار جن راویوں پر ہوتا ہے انہیں کیسے چیک کیا جائے. راوی صحیح میں نکلا ہے تب بھی حدیث کے الفاظ اور متن اس سے کیسے پتا چلتا ہے کہ اس راوی کو دھوکا ہوا. راوی کا صحیح ہونا ایک مرحلہ، راوی معصوم تو نہیں، ذہن اس کا خطا کر سکتا ہے، اس کو کس طرح دیکھا جائے. راوی صحیح بھی ہے، الفاظ بھی اس نے بعین ہی امام کے نقل کیے، جیسے کوئی ٹیپ میں کسی کی آواز ریکارڈ کر کے دوبارہ سنا دی، مگر کس موقع کی یہ حدیث ہے، کس کے لیے کہی گئی، یہ سارے مرحلے پوری ایک سائنس ہے علم حدیث کو سمجھنا. لیکن بغیر کسی قسم کے غور و فکر جہاں جہاں اپنا کوئی فائدہ ہو رہا حدیثوں کو فٹ کرتے چلے گا. انہیں مظلوم حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی، ان نمل اعمال ہو بالنیات، کہ پیغمبر کا یہ فرمان کہ اعمال کا دار و مدار نہیں ہے کوپا. اب یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس نے وہ کام انجام دیا جو کام بڑے سے بڑا ظالم و دشمن بھی نہ کر سکا، یعنی پوری شریعت کو بدل دی، ہر حرام کو اس لیے حلال کر دو کہ نہیں رکھی، اور ہر واجب کو اس لیے معاف کرا دو کہ نہیں رکھی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ نہ پڑا، لیکن پڑا ضرور ہوگا چاہے کب، ہمیں تو دن و رات ایسے ہی لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا کہ بڑے سے بڑے خلاف شریعت کام اس حدیث کے پردے میں چھپا لیا جاتا کہ بھائی ہماری نیت تو ٹھیک اور اللہ کے رسول نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات عمل کا دار و مدار نیت پر. یہ حدیث اس کا مطلب کیا ہے, مفہوم کیا؟ نیت ٹھیک ہونا چاہیے پھر کیا ضرورت ہے حجاب کی, نیت ٹھیک ہونا چاہیے پھر کیا حرج ہے اگر کسی نامحرم سے فقط اخلاق کے طور پہ ہاتھ ملا لیا جائے, نیت ٹھیک ہونا چاہیے پھر اگر نماز قضا بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے, نیت ٹھیک ہونا چاہیے پھر واجب حج کو چھوڑ کے زیارت پہ بھی چلے جائے تو کیا نقصان, غرضی کہ ہر واجب کو معاف کرا دو یہ کہہ کر کے نیت ٹھیک, اور ہر حرام کو دھڑلے سے انجام دے دو یہ کہہ کر کے نیت ٹھیک. انما الاعمال بالنیات کی حدیث مظلوم ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث. اچھا اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میں اس مجمع کے لیے بتا سکتا ہوں. یہ مجمع میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ مجمع بات ہو جائے, لیکن اگر کوئی چاہے کہ جو مطلب آپ نے بتایا اس کی دلیل کیا, وہ بحث کا وقت اس لیے نہیں کہ تقریری انداز میں اس بحث کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, وقت بہت لگ جاتا. اس حدیث بہت مختصر کا مطلب ایک تو یہ کہ انسان جتنے اعمال کرتا ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں, یا تو صاف صاف نظر آ رہا کہ وہ غلط کام کر رہا, یا صاف صاف نظر آ رہا کہ وہ اچھا کام کر رہا, یا یہ کہ ایسا کام کر رہا ہے کہ 50-50 چانس ہے شاید یہ اچھا ہو شاید یہ برا ہو. وہ کام جو صاف صاف برا نظر آ رہا ہو یہ حدیث اس کے لیے نہیں, یہ حدیث ہے باقی دو چیزوں کی. باقی کون سی دو چیز؟ کہ کسی نے ایک ایسا عمل کیا 50% چانس ہے شاید یہ صحیح ہو, 50% چانس ہے شاید یہ غلط. شاید 50-50 چانس ہے تو تمہیں اس کے اوپر اعتراض کا حق نہیں ہے, تم اس کی نیت نہیں جانتے ہو, اچھا نیت جانتا ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر. ہم زیادہ سے زیادہ احتیاط پورا مسئلہ بتا سکتے ہیں, جیسے حجر اسود یا مقام ابراہیم کے سامنے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا نماز پڑھتا, مقام ابراہیم کے سامنے نماز واجب, حجر اسود کے سامنے نماز واجب نہیں ہے لیکن خانہ خدا کی طرف ہو کر کے نماز پڑھنا واجب. اب یہاں دو احتمال ہیں, شاید ہم خانہ کعبہ یا مقام ابراہیم کو خدا سمجھ کے اس کے آگے پیچانی رکھ رہے ہیں, اور شاید سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ فقط ہمارا سلسلہ. میں بات شروع کرتا ہوں ہندوؤں کے طرف. ہندوؤں نے کہا کہ ہم نے اور مسلمانوں میں کیا فرق ہو گئے, ہم نے اپنے ہاتھ سے مٹی کی ایک مورت یا بت بنایا اور اس کے آگے سجدہ کیا, آپ نے بھی مٹی کی ایک دیوار یا مٹی کے ایک پتھر کے سامنے سجدہ کیا. اب جس کے آگے سجدہ کرنا, ایک سجدہ ہم کر رہے ہیں جس میں دونوں نیتیں ہو سکتی, شاید مکان ہم مقام ابراہیم یا خانہ کعبہ کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں جیسے ہندو اپنے بت کو آگے کریں, تو یہ عمل یقیناً حرام ہی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ شرک, ہو سکتا ہے کیا بلکہ یقین شرک بھی, اور یہ بھی ہو سکتا کہ ہم سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں, وہ اللہ جو نہ مقام ابراہیم کا نام ہے نہ خانے کا نام. اب سجدہ ایک ہے, جب بھی ہم سجدہ دنیا میں کہیں بھی کریں کوئی نہ کوئی چیز ہمارے سامنے ضرور ہو. یہ جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کو سجدہ کیا جا رہا یا اس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا, یہ نیت پر کیا نیت بنا کر ہم نے پیشانی چھپائی, چنا کے یہاں پر کہ نمل اعمالو بالنیات سجدہ کیا, اگر اللہ کے کیا ہے تو یہ افضل ترین عبادت. دو سال پہلے پورا اس درس آیا تھا سجدے کے عنوان سر تقریر میں, افضل ترین عبادت ہے خدا کو سجدہ کرنا, اور اگر پہلے خدا کو سجدہ کیا گیا تو بدترین عمل ہے, اس لیے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا شرک کو معاف نہیں کرے گا. مگر جس انداز سے ہم سجدہ کر رہے ہیں اس میں دونوں چار, جب تک کہ ہم اپنی زبان سے وضاحت نہ کر, ہم زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے خالی کسی نے ہمارا سجدہ دے. خانہ کعبہ تو میں اس لیے لے آیا کہ یہ مشہور بات, ورنہ جیسا میں نے بات کا جملہ کہہ دی کہ آپ دنیا میں کہیں سجدہ کریں کوئی چیز تو آپ کے سامنے ہے, نماز جماعت میں سجدہ کریں گے اگلی صف آپ کے سامنے, پہلی صف میں سجدہ کریں گے مسجد کی دیوار آپ کے سامنے, گھر میں سجدہ کریں گے الماری آپ کے سامنے. سجدہ کس کو کیا جا رہا کہ اللہ, یہ نیت پر. اور ایسا عمل ہے کہ 50-50 جان تھی اس کے اندر. اب آئیے ہندوؤں کا اعتراض مسلمانوں پر تو یہ جواب عالم اسلام نے ہندوؤں کو دی, لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ جب ایک آدمی مظلوم ہوتا بعد میں اسے موقع ملتا ہے طاقت حاصل کرنے کا, تو یہ مظلوم جسے سوچنا چاہیے کہ کبھی کوئی مجھ پہ ظلم کر چکا ہے میں تو دوسروں سے ظلم نہ کروں, یہ بھی ویسا ہی بن جاتا. ہر کے سر کان نمک رفت نمک شدھ, کان نمک میں نمک کی کان میں جو چلا جائے گا وہ بھی نمک ہو جو ناچ. ابھی عالم اسلام ہندوؤں کے اس اعتراض سے سنبھل کر انہیں جواب دے کے آگے بڑھا کہ اسے نظر آ گئے مومنین کرام یعنی شیعہ جن کے خلاف نفرت و دشمنی پہلے ہی, اس نے دیکھا کہ یہ لوگ علم کے آگے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ رہے ہیں, یہ لوگ امام کے روضے میں جاتے وقت آدھے افراد چوکٹ یا تحریر کو بوسا دیتے ہیں اور آگے آدھے سجدہ کرتے ہیں, یہ لوگ عزاداری سے متعلقہ بہت سے شعائر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اب یہ دیکھے بغیر کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہم ہندوؤں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خالی ہمارا عمل دیکھ کے فیصلہ نہ کرو, ہماری نیت بھی تو پوچھو کہ کیا تمہاری طرح ہم مقام ابراہیم کو خدا سمجھ رہے ہیں جیسے تم اپنے بت کو سمجھتے ہو, یہ ہمارا سجدہ اللہ کے لیے, اور جب سجدہ کریں گے کوئی چیز تو سامنے ہو. ابھی جو ان کو سمجھا رہے تھے کہ ہم پر اتنے جلدی تہمت اور الزام نہ لگاؤ کہ ہم نے اور ہندوؤں میں فرق نہیں, لیکن اتنے جلدی بھول اور مت سے کہہ دیا کہ دیکھیے شی حضرات کافر, اس لیے کافر کہ یہ غیر خدا یعنی حلق کو معصوم کے شریک کو اور تابوت کو یا ہم اس قسم کی چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں بھی ذہن ہی وہی مسئلہ, اور یہی ہمارے مراجع سجدے کے مسائل میں لکھا, کیا لکھا ہے کہ ایسا عمل ہے جس میں 50-50 کام ہو سکتا ہے کہ واقعان کے سجدہ کسی مومن ناعلمی کے بنا پر یا قاری حضرات کے درمیان اٹھنے بیٹھنے اور ان کا نظریہ اس کے ذہن میں لاشعوری طور پہ آنے کی بنیاد پر واقعان یہ سجدہ حرام کو ہی کیا, تو یقیناً یہ حرام, یقیناً یہ غلط, یقیناً یہ گناہ. لیکن عین ممکن ہے کیونکہ ہمارے یہاں اس کی تاکید کہ یہ سجدہ اس نے اللہ کو کیا اور شکرانے پر کہ پروردگار وہی جو جنت البقری کی پہلی زیارت کا جملہ, جنت البقری میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں کثرت سے زیارت پڑھنا, اس لیے کہ اس سے معصوم کسی ایک جگہ میں نفر نہیں. اب ہم جب جنت البقری میں جائیں گے تو ایک زیارت نہیں کئی زیارت ہے, شہزادی کی زیارت بھی ہے, امام حسن کی بھی ہے, چوتھے امام کی بھی ہے, پانچویں امام کی بھی ہے, چھٹے امام کی بھی, اور پھر وہیں پر فاطمہ بنت حسن کی زیارت بھی ہے, وہیں پر اتنے سارے خاندان اہل بیت کے قابل احترام شخصیتوں کی زیارتیں, یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو دنیا میں کہیں ممکن نہیں. لیکن اس میں جو سب سے پہلی زیارت پڑھی جاتی ہے اس کا جملہ یہی کہ خداوندہ تیرا لاکھ لاکھ شکر جب دنیا نے تیری حجتوں کا مذاق اڑایا تو تو نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم نے ان کی معرفت حاصل کی اور ان سے تبسل اختیار کی, یہ شکر. اور خاص طور پر 99% شیعوں کے, 1% ایسے ہوں گے جو کسی کافر گھر میں پیدا ہوئے ریسرچ کر کے شیعہ ہو, 99% کو شیعت گھر بیٹھے ملی یا نقیر نعمت محنت کر کے ہم کو اس چیز حاصل کریں, اور جسے اللہ گھر بیٹھے وہ چیز دلوا دے کتنا فرق ہوتا. ہمارے پاس اللہ پہ خاص تفضل اور احسان ہے کہ اکثر گھر بیٹھے دولت ایمان ملے جس کے شکرانے ہو. عالم دیکھا امام یاد آئے, امام یاد آئے, یہ نعمتیں پروردگار ذہن میں آ گئی جو ہر وقت ذہن کے اندر ہوتی ہے, لیکن یہ واضح ہو کے آ گئی کہ اللہ نے ہم پر اتنی بڑی نعمت نازل کہ ہمیں مارے فضے اہل بیت کی نعمت دولت چنا کے فوراً شکر کر دیجیے. ہم نے نیت پیدا ہوا تھا کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ ایک ایسا عمل کہ جب تک انسان اس دنیا میں جب سجدہ کرے گا کوئی چیز ضرور اس کے سامنے ہوگی. اب 50% شاید اسی کو سجدہ کر رہا, 50% شاید خدا کو کر رہا, جہاں پہ یہ ابھی جلدی ہے اس عمل عمل سے نہیں آگے آئیے. اور تیسری صرف وہ عمل جو دیکھنے میں بظاہر 100% صحیح لگ رہا ہے وہاں بھی یہ ابھی چلے گی کہ تم نے بہتر سے بہتر عمل کیا, نیت دیکھی جاتی ہے. نماز 24 گھنٹے میں ایک نماز کے فضا ہے ساری گھنٹے, مگر نمازیں اللہ کے لیے پڑھی گئی ہیں کہ دنیا دکھاوے گے؟ عمل کا دار و مدار تمہاری نہیں ہے. اگر تم نے ہر سال حج کیا, اگر تم سال میں دو دفعہ زیارت میں گئے, اگر تم سارے رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو, اگر تم نے ساری نمازیں باقاعدگی سے پڑھ, اچھا عمل, دار و مدار پھر بھی نہیں پڑھ. چنانچہ مسائل کو جاننے والے کو تو پتا کہ نماز شروع ہوتی ہے نیت, وضو شروع ہوتا ہے نیت, غسل آغاز ہوتا ہے نیت سے, اور بہت سارے مسائل. تو یہ جو اصل اچھے عمل کے بارے میں ہے کہ اچھے سے اچھے عمل کا دار و مدار نیت پر, یا ان عمل کے بارے میں آئیے جس نے دونوں کیا, جس کو اسلام نے حسن زن کا لفظ دیا. ایک مومن ایک کام کر رہا, لیکن ایسا کام ہے جس میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے برائی, تم اس سے اچھا پہلو نہیں تھا. اسے لوگوں نے لے جا کے فٹ کر دیا شراب پر, اسے لوگوں نے لے جا کے فٹ کر دیا نامحرم سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے پر, اسے لوگوں نے لے جا کے فٹ کر دیا گانے بجانے پر. کیسے فٹ کیا؟ شراب پی رہے ہیں, کسی کام کو نہیں مار رہے, اتنا چلیے اپنا خرابی نہیں چل جائے. اگر بہن سمجھ کے ہاتھ ملا رہے ہیں تو کیا حال ہے؟ گھر یہ جملہ مجتہدین نے لکھا ہے, جو اس کتاب میں بھی ہے, جو اس وقت میرے پاس, کہ بہن سمجھ کے بھی گلے ملا جائے تو گلے ملنے کے بعد بہن نہیں رہے. لیکن خیر, یہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو جذبات کی تندی اور جذبات کی تیزی کو جانتے ہیں. بل نعوذ باللہ من ذالک, پاکستان کے اندر بھی اب وہ امریکی ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جہاں واقعان وہ مسئلہ شرعی نافذ کرنے کی ضرورت بھی آ جائے گی, خدا کرے کہ نہ آئے, لیکن شاید آ بھی جائے. کہ سگی بہنوں اور حقیقی محرم سے بھی شاید پردہ واجب ہو جائے. جس ماحول کو اتنا بگاڑا جا رہا, وہاں پہ 100% نامحرم کو ان نمل ہمارے پہ نیاز کہہ کر گلے سے لگا لیا تھا. کہاں کی حدیث تھی اور کہاں پہ استعمال کی. لیکن جتنا اس کا بیان کیا جائے کم ہو, کیونکہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھ کی حدیث آ گئی. یہی وجہ کہ قرآن اور حدیث کلام خدا اور کلام امام ہونے کے باوجود یہ کہا گیا کہ نااہل کو نہ دو, وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے, وہ یہ دیکھے گا کہ اسے کہاں کہاں کے گناہوں کے لیے فٹ کیا جا سکتا, جیسا دماغ ہوگا ویسا انسان کلام خدا سے استفادہ کرے. اور یہ خدا نے پہلے ہی کہہ دی, یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہدایت بھی کرتا, یہی گمراہ بھی کرتا. آئیے موضوع مکمل ہو جائے. موضوع یہ ہے کہ جو نیا نہیں, وقتاً فوقتاً میں اس لیے لاتا ہوں کہ ذرا سا وقفہ آ جائے, لوگ پھر بھول جاتے, پھر یاد دلانا ہوتا. اور اس سارے موضوع کا خلاصہ ایک جملے میں جائے کہ بس اس لیے بھی, لفظ بھی پہ غور کیجیے, اس لیے ہم دین کو سمجھنے کے لیے محتاج ہیں ان لوگوں جنہوں نے قرآن حدیث تاریخ اور شریعت کو اچھے طریقے سے سمجھا, جو دوسرے الفاظ میں اشتہاد اور تقلید کا نظام بنتا. کہ وہ نہ بنے لیکن نمل اعمال و بنیاد کی حدیث, اس نمازی کے بارے میں آئیے جو ریاکاری سے کام لے رہا, اور اسے فٹ کر دیا ہم نے اس شرابی کے بارے میں جو کھلم کھلا شراب پی رہا. لیکن مثالیں اتنی ہیں کہ موضوع پورا نہیں ہو پائے گا, آگے بڑھوں. اب آئیے آخری مرحلہ, تاریخ پر ظلم ہوا, حدیث پر ظلم ہوا, قرآن پر. ساری یہ تقریر حصر نہیں ہے کہ ساری چیزیں لیا, صرف ایک یاد کہانی سرگت کو لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین سورہ بقرہ کی آئے مشہور آئے. دین میں اکراہ نہیں, صاحبان ایمان میں اور زیادہ مشہور, کیونکہ آیت الکرسی ہمارے یہاں جہاں تک پڑھی جاتی ہے اس کے لیے آیت آ جاتی ہے. عام معاشرے میں جو آیت الکرسی مشہور, وہ تو اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں مشہور. ترجمہ کیا ہے کہ دین کے بارے میں کوئی اکراہ نہیں, دین میں کوئی اکراہ نہیں. اب مظلوم ترین آیتوں میں سے ایک آیت, اسی آیت کو بنیاد بنا کر فروع دین میں سے ایک اہم پر یعنی جہاد, اسے معاف کرا دیا کچھ مسلمان. لا اکراہ فی الدین, دین میں اکراہ نہیں. آپ کسی کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے, جہاد بھی اکراہ کی حقیقت ہے. ایک بات, اسے بنیاد بنا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اسے جہاد اکبر کہا گیا. وہ جہاد اکبر تھا جہاں سے میں نے بات شروع, اس نے بھی بڑا جہاد, جہاد اکبر, امر بالمعروف نہی عن المنکر, پورے نظام کو ثابت کر دیا گیا. لا اکراہ فی الدین, یہ وہ لوگ جنہوں نے ان نمل اعمال پہ ذرا زیادہ ہمیں اجازت. کیا ٹھیک ہے, آپ خود بھی نماز پڑھی, چلے نماز کے بعد نہیں کہتے ممبر، مگر کسی پہ سختی نہیں کر سکتے، اس کی مرضی پڑے پڑے نہ پڑے، دین میں کوئی گراہ نہیں. کیا آپ زیادہ سے زیادہ بتا دیجئے کہ حرام، مانے مانے نہ مانے نہ مانے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ لائق نہ ہوتی تھی. حجاب زیادہ سے زیادہ آپ بتا دیجیے کہ ٹھیک ہے اسلام نے حجاب مانی، ان نمبر ہمارے بنیاد والوں نے تو ہمیں یہ بتانے کی اجازت بھی نہیں. آپ کو اب کیا کسی کی غلطی بتانے کا ہو سکتا ہے اس کی نیت ہی، لیکن ان لوگوں ذرا سی اجازت ہے، ٹھیک زبان آپ کہہ سکتے ہیں کہ حجاب کرو، بس اس سے زیادہ مت نہیں کہ لیکن لائق رہا ہوتی تھی. جتنے بھی حرام کرنے والے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اسلام کا اہم ترین نظام ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر، پورا نظام ثابت ہو گیا لا ابراہ کے جی. آگے بڑھی تربیت اولاد اہم ترین اسلام کا موضوع ہے، ثابت لا ابراہ کے جی. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی مجبور کریں، میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی اور ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں، لمبی چوڑی مثال نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات. یہ جو اس وقت بعض مغربی ممالک کا قانون بن گیا کہ اگر والدین اپنے بچے کا ختنہ کرائے تو اسے حق دیا کہ وہ بالغ ہونے کے بعد والدین کے خلاف سو کر سکتا ہے، وہ قدمہ دائر کر سکتا ہے، اس لیے کہ تم مسلمان اپنا ختنہ کراؤ جائے گا، اولاد کا ختنہ کرانے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ اقرار بالغ ہوگا، عاقل ہوگا، سمجھدار ہوگا، اس کی مرضی ختنہ کرائے کہ نہ کرائے، تمہیں کیا اختیار. لیکن بات ختنے کی نہیں بلکہ بات پورے اسلام کی، باپ اور ماں جہاں اپنی اولاد کو ایک انگلی بھی نہیں لگا سکتے، وہ خالی دنیاوی باتوں کے بارے میں نہیں ہے، دینی باتوں کے بارے میں نہیں، کسی باپ اور ماں کو یہ اختیار نہیں ہے. مغربی دنیا آپ کے تو اکثر جاننے والے وہاں رہتے ہیں، بلکہ آپ میں سے اکثر اڑ کے جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. مولا کے الفاظ، جن کو کوئی موقع نہ ملا وہ پھر مجبوراً کہتے ہیں کہ بھائی وہاں نہیں جائیں گے، کفرستان کا ماحول. لیکن اکثریت ایسی کہ جس کے لیے اردو کا وہ ماحول، مولا کے الفاظ سے بات سمجھ میں نہ آئی تو لومڑی کے جملے سے بات سمجھ لیجیے کہ انگور کھٹے. ہاں 5% 10% ایسے بھی جو جن کے پاس سارے مواقع ہیں، مل بھی گئے پھر بھی ٹھکرا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں. اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو مواقع ملے اور نہیں، کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ باقی لوگوں کی بات تو معلومات تو آتی رہتی ہے. تو وہاں نہ صرف یہ کہ روزانہ بچے سے پوچھا جاتا جو ٹیلی فون نمبر کیا ہے جس سے تمہیں رنگ کرنا بھول لینا بس، بلکہ اگر کوئی شریف بچہ اور وہ چپ بھی رہتا ہے تو خود اس کے جسم کو چیک کیا جاتا کہ یہاں پہ خراش کیسی، کہ یہاں پہ نیل کیسا پڑا، یہ فلاں جگہ پہ خون جمع ہوا کیوں نظر آ رہا، کس وجہ سے. باپ نے تو کچھ نہیں کہا، ماں نے تو نہیں مارا، باقاعدہ اس طرح سے تقریباً روزانہ بچے اس مرحلے سے گزرنا ہوتا. اور کیونکہ انہیں بھی پہلے سے معلوم، یا یہ کہیے کہ ان کا مقصد ہی ہے، اس لیے مسلمان بچوں کی یہ چیکنگ ہوتی ہے، غیر مسلم کی نہیں ہوتی. یا تو ان کا جملہ قبول کر لیں جب پوچھا گیا کہ یہ کیا امتیاز کیوں ہے، یہ فرق کیوں کا، اس لیے کہ جو غیر مسلم والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو نہ مارتے ہیں، نہ پیٹتے ہیں، نہ مجبور کرتے ہیں. ہم اپنی محنت بچانے کے لیے ان کے بارے میں تو پتہ ہی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، ان کو دیکھتے ہیں. یہ ان کا جملہ، یا آپ یہ کہیے کہ اثر ان کا مقصد ہی ہے کہ ہماری اولاد کو بھی دین بنائے جائے. بہرحال لا ابراہ کے جی نعرہ کیا لگتا ہے، دین میں کوئی کرا دیں، ہمارا بچہ نماز نہ پڑھے باپ مجبور نہیں کر سکتے، ہمارا بچہ غسل نہ کرے وضو نہ کرے غسل وضو کر، تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے وہ اپنے لگا کے گانا سنے لا ابراہ کے جی. یہ دوسری بات کہ بعض قوانین ایسے جو بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں عمل والدین کو کرانا، اگر کسی کا بچہ اسکول کی تعلیم سے بھاگتا تو پھر 6 مہینے کی جیل والدین کے، اپنے قوانین کے اعتبار سے ہر اقرار آ جاتا، اسلام کے قوانین کے اعتبار سے لا اقرار کا نعرہ لگتا. لیکن فی الحال ہم مغربی دنیا میں نہیں بیٹھے، فی الحال ہم یہاں بیٹھے، یہاں بھی ہر سب کو مطلب ایک آواز لگائی لا اقرار میں، اور اس نے کہا کہ اس کے لیے ہر حرام ہر حلال ہو گیا، ہر حلال حرام ہو گیا، وہ تو اپنی جگہ. دوسری اس نے کہا کہ پابندی لگ گئی باقی سب پر، زبان بندی، میں کچھ بھی کروں کوئی مجھے روکنے والا نہیں، لا اکراہ فی الدین. ہاتھ پیغمبر و معصومین کے زمانے میں کٹے، سنسار پیغمبر و معصومین کے زمانے میں ہوا، شرابی کے کوڑے پیغمبر و معصومین کے اقتدار کے زمانے میں ہوا، مگر لا اکراہ فی الدین کا کوئی اقرار نہیں. آیت لی کیا بنا دیا گیا. اب میں ساری خرابی تو نہیں بتا رہا بلکہ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اصل مقصد کیا. بہت مختصر آدھا گھنٹہ ہو گیا, بات کو مکمل کرنا ہے ورنہ پھر وہی ہوتا ہے ہو جائے گا جو آج تک ہو رہا. کوئی ایک حصہ تقریر کا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دوسرا حصہ رک جاتا. آئیے آخری جو, اور وہ یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا. اس آیت کا مطلب یہ کہ دین قبول کرنے سے پہلے تمہیں پورا اختیار لا الہ الا دین. زبردستی کوئی نہیں کہے گا کہ مسلمان, لیکن جب مسلمان ہو گئے تو اسلام کی ہر چیز ماننا. یہ بالکل وہی مثال, بالکل وہی مثال یہ دنیا کے ہر ملک میں رائے ہے کہ جب آپ کسی بھی ملک کی نیشنلٹی کی درخواست دیتے ہیں تو سارے مراحل سے آپ گزر گئے, آخری ایک مرحلہ تھا اس کے بغیر بڑے سے بڑے حقدار کو بھی نیشنلٹی نہیں لیتے, اس کے بغیر بڑے سے بڑے شرائط پر پورا اترنے والے کو بھی نیشنلٹی نہیں لیتے. وہ آخری مرحلہ یہ کہ ہر چیز منظور ہو گئی آپ کی, آپ نے ان کے سارے ریکوائرمنٹ پورے کر دیے اور انہوں نے آپ کو نیشنلٹی دینا منظور کر لیا, کاغذ تیار ہو گیا, سب کچھ ہے تیار شدہ رکھا ہوا ہے وہ کاغذ. لیکن ایک مرتبہ آپ کو بٹھایا جائے گا اس آفیسر کے سامنے اور ایک چیز صاحب سے اقرار لیا جائے گا, پھر اسی وقت وہ کاغذ آپ کو دے دے. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کی فائل پہ آخری دستخط ہو, وہ سب ہو چکے مگر سارا مسئلہ آخری جملے پہ رکتا. یہاں سے ایک جیسے مسئلہ بھی پیدا ہوتا اور یہیں سے پھر میں جیسے مسائل پر آنا چاہتا ہوں, شاید نہ آؤں. وہ آخری مرحلہ کیا, سب چیز تیار جہاں بھائی آپ ہمارے سارے شرائط بھی پورا ہو جاتا مگر آخر ایک عہد آپ کو کرنا کہ اگر آپ اس ملک کے باشندہ بن گئے تو آپ کو ہر قانون ماننا پڑے گا. ایک آدمی جو کسی ملک میں پیدا ہی ہوا جسے بائی برتھ نیشنلٹی ملتی ہے اس کے لیے یہ نہیں, لیکن وہ بھی اگر کسی سرکاری عہدے پہ جا رہا ہوں ایک حلف اٹھانا پڑے گا کہ میں اس ملک کی سلامتی اور دستور جو کچھ بھی ہوتے باہر والا تو خصوصاً جب کسی ملک کا باشندہ بنتا یہ اسے حلف اٹھانا پڑتا. کیا آپ ایک دفعہ نیشنلٹی لینے کے بعد یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں امریکہ کا کھلا قانون اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ وہ میرے عقیدے کے خلاف ہے. نہیں, ابھی سوچیے اگر کسی قانون سے اختلاف ہے منع کر دیجیے ہم آپ کو باشندہ نہیں بنائیں, رہیے گرین کارڈ کے تحت رہیے لیکن نیشنلٹی نہیں ملے گی. اس سے صحیح مسئلہ کیا نکلتا, وہ یہ نکلتا کہ کیا ایسا عہد کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں. اچھا, اور اس کے اندر وہ اسی چالاکی بھی کرتے کہ قرآن, بائبل, یہودیوں کی تالبود, ہندوؤں کی اقلیت کتاب, جتنے بھی مشہور مذاہب ہیں سب کی کتابیں بھی الماری ہیں. پہلے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ عہد کرنے سے پہلے الماری کھولی اور جو آپ کے مذہب کی کتابیں اسے اٹھا کے رہے اور اس پر ہاتھ رکھ کر عہد کی. شرن اس قسم کے عہد کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن قرآن سب سے ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہلوایا جاتا کل اگر اس ملک میں اور کسی اسلامی ملک میں جنگ ہو جائے اور آپ سے کہا جائے جاؤ خانہ کعبہ پہ بمبارمنٹ کرو تو آپ یہ نہ کہہ سکے کہ خانہ کعبہ پہ بمباری میرے عقیدے کا خلاف. کل اگر آپ سے کہا جائے کہ روضہ رسول کو جا کے ڈھالو تو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ میرے عقیدے. پہلے آپ کو یہ عہد کرنا ہے پھر آپ کو نیشنلٹی ملے گی. کون سا عہد؟ کہ اس ملک کے ہر قانون کو میں مانوں, لا الہ الا دین. آج کی جدید دنیا کے کسی قانون کی پرانی تشریح کہ ابھی تمہاری مرضی, جس وقت اسلام میں داخل ہو رہے ہو تمہیں فیصلے کا اختیار دیا گیا, رک جاؤ پہلے ایک بات واضح ہو جائے. یہ ہے قانون اسلام, انہیں ماننا ہے تو دین میں آ جائے, اگر اس سے اختلاف ہے تو مت آؤ اسلام, مت داخل ہو اسلام. یہ سوال غیر مسلم سے کب کیا جائے گا جب وہ اسلام قبول کرنے آ رہا ہو کہ دیکھو تم اسلام قبول کر رہے سوچ سمجھ کے کر رہے, وہ جو حالات کے ساتھ کر رہے, اسلام میں آ جاؤ گے یہ سارے واجبات کو حرام مانتا ہوں. اور اگر کوئی مسلمان کہے کہ ہم سے یہ سوال کب ہوتا, جس دن تم بالغ اور راجی ہوئے, تمہاری آفت سوچنے سمجھنے کے قابل ہو. دیکھیے ہم 8 سال کے بچے سے سوال نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے اسے بہلا کر سسلا کر ساتھیوں کا لالچ دے کے کوئی مسلمان بنا دے, نہیں, ہم کسی لالچ یا کسی کی ناسمجھی یا کسی کی کمپنی سے فائدہ اٹھا کر اسے مسلمان نہیں بنانا چاہتے. جس دن یہ عاقل ہو گیا بالغ ہو گیا دونوں شہر, عمر کے اعتبار سے بھی اتنا ہو, عقل کے اعتبار سے بھی اتنا ہو, اس دن آپ سے ایک سوال ہوگا کہ دیکھو آج تم آزاد, آج تم آزاد ہوئے. اس جملے کا مطلب کیا؟ آج سے پہلے تک تم اپنے والدین کے تابع, وہ مسلمان تو ہم تمہیں بھی مسلمان مان رہے, آج تمہیں آزادی ملی. کیا آزادی ملی؟ یہ ہے اسلام. ماننا ہے, قبول کرنا ہے, اس کے واجبات اور حرام کی پابندی کرنا ہے, آ جاؤ کلمہ پڑھو اور آج سے مسلمان. اختیار نہیں ہے, تمہیں پسند نہیں ہے, اب اختیار کرو. یہ دن اور یہ آدمی مرتد بھی نہیں کہلائے گا. جو جب پہلے ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہے. دو سال پہلے سید ابن طاووس علیہ الرحمان کا ایک طریقہ کار میں نے درس میں بیان کیا تھا. وہ اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں مناتے. جس دن بچہ بالغ ہوتا تھا اس دن ایک بڑا جشن کرتے اور یہ ساری وضاحتیں ہوتی. آج تم آزاد ہوئے, آج سے تمہاری زندگی شروع ہوئی, آج سے پہلے تم والدین کے مطابق جو ان کا عقیدہ ہے وہ تمہارا. اگر والدین نے پہلا اسرا کے تمہیں مسلمان بنا لیا, یہ لفظ تو نہیں کہا جائے گا لیکن مقصد یہ, تو تمہیں آج اجازت باہر جا سکتے, اسلام سے نکل سکتے. لیکن آج اگر ایک بار آ گئے تو سمجھ کے آؤ اس کے بعد پھر تمہیں سارا قانون ماننا. لیکن یہی ایک جملہ میں نے تشریح کر پچھلے ہفتے کو کی تھی, ایک درس میں تو ڈیڑھ گھنٹہ لگ گیا. اتنا وقت آج ہمارے پاس ہے بھی نہیں اور اتنی تشریح وقت ضائع کرنا. لا اکراہ فی دین کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لا اکراہ فی الشریعہ, لا اکراہ فی الاحکام, لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں. ایک بار دین قبول کر لیا تو احکامات میں جبر, شریعت میں جبر. جب یہ نہیں آیا کہ شریعت کے احکامات میں کوئی جبر نہیں, آیا دین میں کوئی جبر نہیں. جب بن گئے ایک بار مسلمان, کیا تم نے دستخط کر دیے اس معاہدے پر کہ میں اس پورے نظام کو یا اس ملک کے پورے قانون کو تبدیل کروں گا, تمہیں ماننا پڑے. چنانچہ اگر ایک بار تم فوج میں چلے اور پھر تم نے کہا کہ میں خانہ کعبہ پہ بمبارڈمنٹ نہیں کروں گا, تو فوجی قانون کے اعتبار سے تمہارا کورٹ مارشل ہوگا. اور ہوا, پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے ایسے واقعات ہیں کہ ہوا. اور ساری بہت اسی نقطے پہ جا کے رک کہ اگر یہ چیز اس کے عقیدے کے خلاف تھی, معاملہ کہہ تھا سیوی کونسل تک, اگر اس کے عقیدے کے خلاف تھی تو جب اس کو بھرتی کیا جا رہا تھا تو اس وقت اس نے کیا سوچ کے دستخط کیا یا کیا سوچ کے حلف اٹھایا؟ لا اکراہ فی الدین اس مفہوم کی آئے بنا دیا گیا کہ نہیں, اب آپ شرابی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ شراب کو لیجیے, اب آپ کے حجاب عورت کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہیں روک سکتے. مظلوم آیا آئی تھی کس مقصد کے لیے؟ یعنی آئی تھی اس مقصد سے کہ ایک بار دین میں آ جائے تو اقرا قبول کرنا ہوگا, اقرا قبول کرنا ہوگا. اور اس کا مطلب نکالا کہ نہیں کوئی اقرا ہے. یہاں پر ایک آخری بات بخدم, آخری بات کیا؟ وہ یہ کہ بعض آدھا پڑھے اور آدھا نہ پڑھے, نیم ملا پڑھے لکھے جاوید وہ ایک اعتراض کرتے. اب ختم بات, اصل موضوع ختم, یعنی یہ والا موضوع ختم, اب آپ کا اصل موضوع شروع ہو رہا ہے. وہ یہ کہ مولانا اگر ایسی ہی بات تو ہمارے مراجع کرام حرام اور واجب کے بارے میں تو ایسی سختی نہیں دکھاتے, وہ تو زیادہ سے زیادہ نہیں دیتے, فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز واجب. یہ اعتراض وہ آدمی نہیں کرے گا, یہ تو یہ وہ کرے گا جو توبہ پڑھا ہوا, جو انداز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ جیسے طالب علموں یا جاہلوں کی تقریر میں ہوتا وہ ہمارے مراجع کے پاس تو نہیں ہوتا. دین کا معیار یا کرائیٹیریا غیبت امام میں ان کو بنایا گیا, وہ جو ایک جملہ لکھ کے آگے بڑھ جاتے نماز واجب ہے ختم, بے حجابی حرام ہے ختم. یہ تو آپ لوگوں کا طریقہ کار ہے, اتنی سختی اور یہ گناہ اور وہ گناہ اور یہ عذاب اور وہ انداز. کبھی اس میں ٹونٹنگ بھی ہوتی ہے, کبھی اس کے اندر ہماری عام زندگی کی بھی مثالیں تنزیہ انداز میں آ جاتی. اگر واقعہ ایسا ہی ہے اسلام میں تو مراجع کے یہاں مجتہدین کے یہاں میں یہ انداز کیوں نظر نہیں آتا؟ اب یہ بات اس کی ختم ہو گئی جو لائق رائے کا مقصد یہ دیتے کہ کوئی بات کہو ہی نہیں گناہگار. اب یہ بات ان کی ہو گئی کہو مگر انداز ذرا ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک انداز کا مطلب ہے ایک جملہ نرم نرم کہیے اور آگے بڑھ جائے, جس نے گناہ کیا اسے بھی تو پتا بھی نہ چل سکے کہ کیا کہہ کے مولانا آگے بڑھ. کھانا پوری کو ہو کہ نہیں بھائی یہ تفصیل کرتے ہیں مولانا, دیکھیے بے حجابی کے بارے میں جملہ کہا, مگر ایسے انداز میں کہ بے حجاب والے کو تو پتہ ہی نہیں چلا کیا کہہ رہے, حجاب والی ہی کو پتا چلا کہ کچھ حجاب کی بات ہوئی. تو کہا یہ انداز کیوں نہیں؟ اچھا کیوں نہیں تھا جواب تو بہت, اگر یہ صحیح ہے انداز تو علماء اور مراجع کے پاس کیوں نظر نہیں آتا؟ ان کی کتاب میں تو ہم دیکھتے ہیں بس ایک جملہ ہوتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو ختم. غلط ہے یہ آپ کی. ہر چیز کا موقع پہل ہوتا ہے. مشتہد جب مسائل فقہ بتاتا ہے تو انداز فقیہانہ ہوتا. فقیہانہ انداز کیا ہوتا؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن وہی مشتہد جب مرحلہ ہم نے بالمعروف پر نہیں عن المنکر پر یعنی تبلیغ کے مرحلے پہ اس وقت اس کا انداز کچھ اور ہوتا. اس وقت اس کا انداز وہی ہوتا ہے جس انداز کو اسلام مانتا ہے جس پر ہم لوگوں پہ اعتراض. آپ حضرات مشتہد کے فقیہانہ انداز کے عادی ہیں ان کی وہ کتاب پڑھتے ہیں. خطیبانہ انداز کے اس لیے عادی نہیں کہ عموماً مشتہدین منبر پہ جاتے نہیں اور جہاں کہیں جاتے ہیں تو وہاں ان کی تقاریر ہم نہیں سنتے. جاتی ہے یا فارسی ہے لیکن انداز وہی فرق ہوتا ہے بہت کیا. ایک انداز ہوتا کہ مریض کو پہلے یہ بتایا جائے کہ تم نے یہ بیماری کیسے پیدا اور کیسے ہو سکتی. وہ جو تقریر پہ ڈاکٹر کی ٹیلی ویژن پہ ڈاکٹر کی تقاریر آتی لیکن پھر ایک مقام میں علاج ہوتا وہاں پہ ڈاکٹر بنتے وہاں ہوتا ہے دیکھیے یہ آپ میں خرابی نکلی یہ دوائیاں کھائیے گا وہ چیزیں چھوڑ دیجیے. لیکن اس سے پہلے جو باقاعدہ ہیلتھ کانشیس پیدا کرنے کے لیے جو تقاریر ہوتی ہے اس میں تو یہ ہوتا یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط. تو مشتہد کے پاس ہم جاتے ہیں جب وہ دوسرے مرحلے میں آتا علاج کرنے کے لیے اب گئے دوا لینے کے لیے گئے وہ نسخہ لکھتا. نسخے کے اندر کئی ساری باتیں نہیں ہوتی لیکن نسخہ لکھوانے سے پہلے اگر ہم اس سے پوچھے تو اس کا بھی وہی انداز ہوگا بطور مثال. مرحوم آیت اللہ کوئی سے ایک سوال خطیبانہ انداز سے پوچھا گیا ان کا جواب سنی اور اس سے پہلے کہ ان کا جواب اس لیے میں نے کہا کہ مرحوم آیت اللہ کوئی اس صدی کے آخری 25 سال تمام اقوال مستحدین کے استاد مانے گئے. چنانچہ ان کی عبارت دیکھیں میں کتاب لے کر آیا ہوں تاکہ یہ بھی شک نہ ہو کہ مولانا اپنے ذہن سے پڑھ رہے ہوں گے ایک لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہو. اب یہی عبارت اصل میں یہ فقہی کتاب ہماری تقریر کو مسائل سے جوڑنے والی عبارت مرحوم آیت اللہ کوئی کی یہ وہ کتاب جو ان کے خود شاگرد نے چھپوائی جو خود آج کے مرجع یعنی ان کا نام بھی موجود ہے آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیخ جواد تبریز. انہوں نے اپنے استاد کی یہ کتاب چھپوائی ہے یہ لکھ کر کہ آیت اللہ العظمیٰ استاد الفقہائے المجتہدین اور سید ابو القاسم المقبول. تو مراجع آج کے جو مراجع ہیں ان وہ بھی لقب یہی دیتے ہیں کہ استاد الفقہاء المجتہدین. آئیے اس یہ وہ کتاب ہے جس میں آغائے خوئی کے مسئلے جمع کیے گئے اور جہاں جہاں آغائے تبریزی آغائے خوئی سے اتفاق ہے اس کو خوشی کرا رہا. جہاں کوئی اختلاف ہے مسئلے میں یا کوئی وضاحت ہے تو وہاں اپنا نظریہ بھی شامل گویا. اب جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں یہ بیک وقت دو مراجے کی آغائے خوئی کی بھی ہے اور موجودہ مراجے میں سے آغائے شیخ جواد تبریزی کی بھی ہے. یہ صرف اس لیے پڑھی جا رہی تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس انداز سے ہم لوگوں کی مجالس ہوتی ہیں اس کا موضوع اس کا طریقہ یہ ہے. اب دیکھیے اس کتاب کے بارے میں ایک بات احتیاطاً کہیں یہ کتاب بھی حرکت و ناقص کی نہیں. آج کل کیونکہ کارانگر سے بہت سے لوگ زیارت میں جاتے ہیں اور یہ کتاب بغل میں دبا کے لاتے ہیں اور تھوڑی شدت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں وہی خرابی ہے جو 2 ہفتے پہلے آ چکی اور اس کا احساس کتاب چھاپنے والے کو بعد میں ہو گئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے تجربے میں بہت پہلے تھے کوئی نیا آدمی اس مرحلے میں آتا اس کو شروع میں نہیں ہوتا. چنانچہ اس کی پہلی 2 جلدیں تو چھاپ تیسری جلد میں جا کے احساس ہوا کہ خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ اس میں آغائے خوئی کے نئے پرانے دونوں مسئلے. چنانچہ تیسری جلد میں اکثر مسائل کے ساتھ تاریخ بھی دینا شروع کر دی یہ فلاں سن کا مسئلہ ہے یہ فلاں سن اس لیے کہ بعد میں پتا چل کہ جو مسئلہ چھاپ دیا آغائے خوئی کے نام سے بعد میں یہ بدل گیا. اسی وجہ یہ کتاب عام آدمی استعمال نہیں کرے بس فقط سن لے. سوال یہ کیا جا رہا ایک سوال کو مستحد سے یہ ہوتا ہے کہ کیا جانا حرام یہ ہے فقیہانہ سوال. اس کا جواب ہوتا ہے کہ ہاں حرام. لیکن یہ جو سوال اس وقت میرے سامنے وہ یہ کہ کیا گانا اور موسیقی سننا حرام ہے دلیل کیا اس کے حرام کیوں حرام یہ ہوا جس کا جواب ہم نصیحتانہ موعظے والا اور تبلیغ والا ہو کیوں حرام. خاص طور پہ اس کا جواب دیتے نہیں لیکن اس دفعہ دے دیا اور بہت اچھا اس لیے ہو گئے. یہاں دیکھیں تو آپ کو بعض اوقات ایسا لگے جیسے کراچی میں کچھ بعض و نصیحت کی مجلس پڑھنے والے کی عبارت آپ سن رہے ہیں. جواب پہلے تو اصل سوال کا دیتے فرماتے ہیں غنا یعنی آواز والا گانا میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں غنا اور موسیقی یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ یہ دونوں کا سننا حرام ہے بے اتفاق العلماء. پورے کے پورے 1400 سال کے علماء کے اتفاق, کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا. اگر آپ کہیں کہ نہیں کیا تو آپ کا جملہ غلط. اختلاف اس پر ہوا ہے کہ غنا کسے کہتے ہیں, قوالی غنا ہے کہ نہیں, لیکن جو غنا ہے اور موسیقی ہے وہ حرام ہے, اس کو سب مانتے ہیں اتفاق العلماء. خیر, یہ ہوا فقیہانہ سوال کا فقہی جواب, اور اس کے بعد سوال کا دلیل کیا ہے اس کا جواب سنیے. فرماتے ہیں کہ اس دلیل کہ یہ چیز حرام قرآن کریم میں بھی ہے اور بہت ساری احادیث جو نبی اور اہل بیت کے آثار سے مروی ہے. قرآن کی دلیل مثلا سورہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں, آیت میں آیا لفظ الحدیث, فرماتے ہیں لغت میں لفظ کے معنی ہر وہ چیز جو تمہیں اہم چیزوں سے ہٹا دی, جو اہم اہم کام ہے ان سے ہٹانے والی چیز کا نام لہو و لائف. چنانچہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کرکٹ کا میچ لہو و لائف ہو سکتا. آج ہمیں نوکری پہ جانا ہے, اگر نہیں جائیں گے نوکری چھٹ جائے گی, بچے باتیں کریں گے, مگر اتنا مضبوط کہ زندگی کے اس اہم کام کو چھوڑ رہے ہیں. اس کی وجہ سے تاریخ کے اندر دینی کام نہیں ہٹے. اسی لیے کہا لغت میں اس کے معنی ہے ہر وہ چیز جو تمہیں اہم کاموں سے ہٹا دیں. یہ لہو کے معنی. قرآن میں آیا لہو الحدیث, فرماتے و لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جو تمہیں حق سے ہٹا دے. جیسے شیر غنا کے انداز میں پڑھنا, اور آلات سے لہو لائف کے ذریعے سے شیر پڑھنا, بل مضامی اور وہ آلات جس میں پھونک ماری جاتی ہے اور آواز نکلتی ہے جیسے بانسری اور استائی کے ساتھ, ول حکایات الخرافیہ خرافات والی کہانیاں, ولفیہ وجود ایسے قصے کہانیاں ناول میگزین رائٹس جو تمہیں اس کو حضور کی طرف لے جائیں, یہ ساری کی ساری چیزیں لہو الحدیث ہیں. قرآن میں آیا وہ مینن نہ آتے میت کری لہو الحدیث, ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں, یعنی یہ چیزیں خریدتے ہیں. اب فرما رہے ہیں کیوں خریدتے ہیں. قرآن میں آیا تاکہ لوگوں کو سبیل خدا سے ہٹا دیں. والمراد بسبیل اللہ هو القرآن الکریم, اور سبیل خدا سے مطلب ہے قرآن کریم کہ جس کے اندر حق والے محارف وہ لوگ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن سے ہٹا دیں اور قرآن کو انسانوں کی نگاہ میں معمولی بنا دیں. پر جب انسان دیکھیں یہ فقیہ اور مرجئے کی عبارت ہے لیکن اسٹائل دیکھیے, جب انسان گانے اور موسیقی سننے میں لگا ہوتا تو بسا اوقات کو قرآن سب کے توجہ دینے کو تیار نہیں ہوتا اور اسلام کے مفاہیم پر کوئی توجہ نہیں دیتا, یعنی اسلام سیکھنے پہ تیار نہیں ہوتا. بل یزل الی مرحلۃ, ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ لا یحب ان یستمع الی القرآن, وہ قرآن سننے کو پسند بھی نہیں کرتا, قرآن اس کے لیے بوجھ بن جاتا. وہذا ما نراہ ماثلا امام احدنا, اور یہ وہ چیز ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہی جملے مسجد میں آتے ہیں, یہی جملے فقیر مرجع استاد المراجے, جب معاہدے کے مرحلے میں آئے اس کے بھی جملے, جیسے ہم اپنی آنکھوں آج کل دیکھ رہے ہیں, آنکھوں کے سامنے آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بعض انسان لہو الحدیث یعنی آگے خود لکھتے ہیں غنا اور موسیقی اتنے درجے تک پہنچ گئے, اتنے درجے تک پہنچ گئے ہیں اس کے اہتمام میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن یا ان کے علاوہ, یہ بھی انہیں کا جملہ, اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب کبھی انہی چیزوں سے تلاوت قرآن ہونے لگتی ہے تو یہ اس کو بند کر دیتے اور قرآن کو سننے تک تو تیار نہیں ہوتے. جتنی دیر ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے لہو الحدیث آگے لکھتے ہیں غنا اور موسیقی چلتی ہے کان لگے ہوئے, جیسے ہی قرآن شروع اسے سننے کو بھی تیار نہیں. ایک نقل جہاد یہ اس مشین کو بند کر دے گی. وہ آ رضوان استعمال کلام اللہ العظیم, اور ایک بار کلام خدا کو سننے سے اعراض کرتے ہیں, روگردانی کرتے ہیں. اور یہ وہی چیز ہے جو آیت کے آخر میں آئی کہ وہی ذات آیات ہونا بن جا پھر, جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائیں یہ پیٹ پھرا کے واپس جاتے ہیں. فرماتے ہیں بہرحال ہر حال یہ تو ایک تقریری انداز ہوگی,
دلیل یہ گانا اور موسیقی حرام ہے نصوص شرعیہ میں واضح مقدار میں, واضح جسے اردو میں ہم کافی ہے کافی مقدار میں. بس یہ لاہو الحدیث جو ابھی آیت میں آیا یہ غنا اور موسیقی کے لیے. اب اس کے بعد فرماتے روایت ہے جس طریقے سے ابو بصیر کی روایت نہیں ابو امامہ کی روایت نبی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حلال نہیں غنا کی تعلیم ان کنیزوں کو بیچنا جو گانا گاتی ہے اور اس کی قیمت جو گانے کی قیمت ہے یہ سب کے سب حرام. اور پھر پیغمبر نے کہا کہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو قرآن میں آیا وہ من الناس میں یہ سری رحمت ابھی پیغمبر نے یہی آیت پڑھی گانا حرام ہونے کے بارے میں. وقال الامام الباقر علیہ السلام پانچویں امام نے فرمایا الغنا مما اوعد اللہ علیہ النار غنا وہ چیز ہے جس سے اللہ نے نار یعنی جہنم کا وعدہ کیا. وطلع هذه الآية اور پھر امام نے یہی آیت پڑھی ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال اور امام نے یہ آیت پڑھ کے کہا ومن الغنا اس لهو الحديث میں غنا بھی شامل ہے. وعلاوة على هذه الأدلة الصريحة فرماتے ہیں ان دلیلوں کے علاوہ فقط وردت احادیث اخرى اور بہت ساری حدیثیں آئیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پیغمبر نے فرمایا یحشر صاحب التنبور یوم القیامہ وہو اسود الوجہ تنبور والا ڈھول والا میدان قیامت میں جو شخص اس کا حشر ہوگا یعنی وہ لایا جائے اسود الوجہ اس کا چہرہ بالکل کالا ہوگا. وبیدہ تنبور من النار اور اب اس کے ہاتھ میں آگ کا بنا ہوا ایک تمبورا پکڑایا جائے گا. وہ فوق راسہ ہی سبعون الف ملک اور اس کے سر پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے. وبيد كل ملك مقمعه يضربون راسه ووجهه اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں گرد ہوگا جس کے ذریعے وہ اس کے چہرے اور سر پہ مار رہا ہو. ويحشر صاحب الغنى من قبره اعمى اور گانے والا اپنی قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا. واقرب اور گونگا اٹھایا جائے گا وابصم اور بہرا اٹھایا جائے گا. دیکھیں ابھی حدیث اس طرح اٹھایا جائے گا اور اسی حدیث کی یہ لفظ وجہ شہر الزانی مثلا زانی اور زانی کو بھی اسی طرح سے اٹھایا جائے یعنی گانے والا اور زنا کرنے والا ان کو لے ایک انداز دونوں کے عذاب کا. وجہ شہر و صاحب المزمار مثلا زانی گانے والا جو گلے سے نکلتا ہے آواز. حدیث میں صاحب مزمار بانسری اور ایسے آلات جس میں پھونک ماری جاتی وہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے. وہ صاحب الدف مثلا زانی اور بجانے والے آلات ہیں پھونکنے والے آلات ہیں بجانے والے آلات وہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے. یہ حدیث ایک مرجع لکھ رہا ہے اور آج کے موجودہ مرجع میں سے دوسرے تاریخ کرنے جا رہے ہیں. تو اب چار کا خطر ہے جس میں ایک زانی ہے دوسرا آواز سے گانے والا تیسرا ہاتھ سے بجائے جانے والے آلات کو بجانے والا چوتھا خون سے پھونکنے والے آلات کو. یہ میرے جملے اب آگے لکھتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہی نے فرمایا من استمع الى اللہ جو کسی لحب کو سنتا آگے لکھتے ہیں یعنی غنا اور موسیقی جو ذات کو فی اردن حلما اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہی کی حدیث الغنا والموسیقی رقیت الزنا الغنا والموسیقی رقیت الزنا گانا گلے والا موسیقی آلات والی یہ دو زنا کے رہتی کیا مطلب اے وسیلت یہ زنا کا وسیلہ اور طریق یا ایک ایسا راستہ ہے یوز دی زنا جو انسان کو زنا تک پہنچا دیتا ہے بل عیاض باللہ اللہ ہمیں اسے بچائے. ابھی حدیث پڑھی جس میں کہا گیا زنا اور موسیقی طریق زنا یہ وہ راستہ ہے جس کے آخر میں جا کے آپ کو وہاں روکنا. وقال الامام الصادق علیہ السلام ابھی چل رہی ہے بات پھر آگا کوئی مرحوم لکھتے ہیں اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ الغنا یورث النفاق والفقر غنا وہ چیز ہے جو نفاق پیدا کرتا ہے اور گھروں میں فخر و فاقہ لاتا ہے. پھر ایک الگ موضوع کے آج کر ہم پر اتنی پریشانیاں کیوں فرماتے ہیں وقال علیہ السلام اور انہی شکر امام نے فرمایا بیت الغنا لا تؤمنوا فیہ الفجیر اس گھر میں غنا وہ ناگہانی آفتوں سے نہیں بچ سکتا مسلسل اچانک ناگہانی آفتیں آتی رہیں ولا تجاب فیہ الدعوۃ اور اس گھر والی دعا کا کوئی جواب خدا کی طرف سے نہیں ملے گا. بنا تو جاؤ کوئی جواب نہیں دیا جائے گا فی اس گھر سے دعوا جو دعا جا رہی ہے. ولا تدخل الملائکہ اور اس گھر میں کبھی بھی ملائکہ داخل نہیں ہوگی. یہاں پہ جا کے بیان مکمل ہوا. اتنے بھی اعتراض آپ حضرات ان مجالس کے حوالے سے سنتے کہ کوئی رحمت کی بات بھی نہیں ہے, مثلاً اور عذاب بتایا جا رہا ہو, مرجے پیسہ نہیں ہے, کون سی چیز اس میں کم بچی. اب اس کے بعد آغاز تبریزی شیخ جواد تبریزی انہوں نے اس عبارت کے اندر مزید ایک اضافہ کیا, فرماتے ہیں یضاف الى جواب ہے خود جساس سے ہو, مرحوم آغاز کوئی کے جواب میں اتنا میں اضافہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں چیز سے اختلاف کر کے اپنا نظر, نہیں یہ تو ہے, اور اضافہ کرتا ہوں وقد مرض الوحید بالعقاب الاخرج, کہ غنا پر اور موسیقی پر آخرت کے اور بہت سارے عقاب کا اعلان کیا گیا. والامر بالاستغفار, حکم آیا ہے کہ فوراً توبہ کرو, حسن توبہ اور عام توبہ بھی نہیں بلکہ پہلے حسن توبہ کرو اس کے بعد پھر استغفار کرو. اس پر اعلیٰ مستمع الغنا والموسیقی, گانے والے پہ نہیں گانا سننے والے پر. آغاز تبریز بھی دلیل کو مکمل کر رہے ہیں کہ گانا گانے کے مذمت ہم نہیں رکھتے, گانا سننے والا اور موسیقی سننے والا اس کے لیے استغفار کا حکم ہے, وہ بھی غسل کے ساتھ کہ پہلے غسل کرو پھر استغفار کرو. تی موسیقی مسادہ اتنے زیاد, اس حدیث میں جو مسادہ اتنے زیاد سے نبھائے, فرماتے ہیں وہ شیخ الدین ظالم, یہ جو میں نے چیزیں پڑھا دیکھیے, اگر کوئی نے جو چیزیں نہیں لکھی آخر تبریزی نے کیوں لکھی, ایک چیز اب آخری زمانے میں پھیلنے لگی کہ جی اسلام میں موسیقی اور رہنا حرام نہیں, بچے کچے فاتح فاتح لوگ نہیں کہہ رہے, کچھ ایسے لوگ کہہ رہے ہوں گے جو کچھ دس برس بھی پڑھے ہوئے ہیں. چنانچہ آغاز تبریزی کو اپنے ماحول کے اعتبار سے دلیل اور لانا پڑا کہ جب گانا سننے والے پر یہ چیزیں واجب کی ہیں وہ شیخ و من ظالم, یہ والی چیزیں استغفار کرو غسل کرو آخرت کا عذاب, لا یکون فی ارتکاب الحلال, کسی حلال چیز کے بعد تو نہیں ہوتی. اگر ایک حلال چیز ہم سن رہے ہیں تو کس چیز کا استغفار اور کس چیز کا غسل توبہ اور کس چیز کا عذاب آخرت. تو اب یہ پتہ چلا کہ عام حضرات کے ذہن میں جو غلط فہمی کسی نے ڈال دی, یہ چیز ایک بار پھر شروع ہوئی کہ دیکھیے مرادی اور مجتہدین تو اتنے سخت نہیں ہوتے, وہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں یہ صحیح کو غلط, یہ لائق رہا کہ دین وہاں پورا اتر رہا, یہ مرادی کا طریقہ یہی کہ مانو نہ مانو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں بس ختم, غلط ہے یہ بات. مہاراجے کا بھی یہی طریقہ کار ہے, دیکھنا پڑتا ہے اس وقت کون سا انداز, کسی نے مسئلہ پوچھا یہ حلال کو حرام اور کسی نے کسی حرام کو حرام ماننے سے انکار کیا وہ انداز بنایا, یا واجب کو واجب ماننے سے انکار کیا تو یہی انداز ہو, کون سا عذاب اس نے نہیں چھوڑا, کون سی مذمت اس کے اندر باقی رہی. تو خیر یہ شاید دین ہے اہم ترین آئے جس کا پیغام ہی ہے کہ تمہیں دین ماننے کے بعد اتنا قبول کرنا ہو, اسی کا استعمال کیا گیا دین میں میرا. لیکن اس میں جہاں ایک بعض لوگ اپنے گناہوں کے گلٹی کانشیس کو چھپانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں, وہاں دوسری جان لا علمی کا بھی بڑا دخل ہے, بہت سے لوگ بیچارے انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا. چنانچہ ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ 20 سال پہلے اگر اتنے سخت دشمن کہ واجب القتل قرار دیتے تھے کسی امر بالمعروف کرنے والے, تو آج اس کے پیر تک پکڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں عقیدت اور محبت اسے گرانے کے لیے نہیں. تو اب یہ مسئلہ کہ یہ جو لا علمی والے لوگ یہ قابل رہے, یہ وہ مریض ہیں جو قابل علاج ہیں اور ان کا علاج ہونا چاہیے, اور ان کا علاج یہی ہے کہ جتنا ان کو دین سے سب آگاہ کرو اتنا ہی ٹھیک ہوتے جائیں گے. چنانچہ تقریر کا حصہ ان لوگوں اسی بات کا ہوتا, پہلا حصہ ہوتا ان لوگوں کے لیے جو سو رہے ان کا جگانا, اور دوسرا حصہ جب جاگ گیا اس ٹائم میں کیا کروں. اب یہ کیجیے آپ ان شاء اللہ آج تقریر کے دونوں حصے آئیں گے, پہلے حصے نے گھنٹہ پورا لے, اگر ابھی ہمارے پاس 25 منٹ تو ہے نا, 1 گھنٹہ 25 منٹ 30 منٹ تو یہ درد ہوتا, توازن کے ساتھ تو حصے نہیں آ سکے, مگر یہ آدھا میں توازن آج ضروری ہے, فقط اس لیے کہ 5 ہفتوں کے آپ مسلسل مسالہ سنتے اتنے اکتا گئے ہوں گے کہ کچھ ذرا سا انداز بدلنا ہی تھا. اب آئیے تقریر کا حصہ دو, اور وہ یہ ہے کہ چند متفرق مسائل کا بیان. مسئلہ نمبر 1 بینکنگ ہی کے حوالے سے, لیکن کوئی لمبا چوڑا تفصیلی مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ صرف یہ کہ جب ہم نے بینکنگ والی وہ ساری تقاریر سن, تو اب دیکھیں یہ سوال کرنے والے کا سوال ہے, اس کے الفاظ کی ذمہ داری مجھ پر نہیں, اخبارات میں اور سالوں میں آتا کہ ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری ہے, سوال سے میں متفق ہوں اس کے الفاظ سے نہیں, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ سارے بینکنگ کے اور مجہول المالک کے اور ڈیفینس سرٹیفکیٹ کے مسئلے جو ہم نے سنے تو لب لباب ہم نے یہ نکالا کہ امام خمینی کے فتوے کے اعتبار سے یہ سب حرام ہو گئے. ایک کافر کے مسئلے کو چھوڑ دو, تو امریکہ برطانیہ میں زیادہ یہاں تک نہ ہم بینک سے نفع لے سکتے ہیں, نہ ہم کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں, نہ ہم مختلف قسم کے لون لے سکتے ہیں, نہ ہم یہ او ڈی یا اوور ڈرافٹ کے ذریعے کاروبار چلا سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم حکومت کی سرمایہ کاری کی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ گپل باب انہوں نے کہا, جبکہ آغاز پوری اور آغاز چیستانی کے فتوے سے سارا نیتیں بدل بدل کے سب جائیں, خاص طور پر لون او ڈی کریڈٹ کارڈ مجہور المالک کی نیت سے قرضہ لے لو, بتا دیا کہ سود دینا ہے مگر چاہیے اگر نیت یہ کرو, اور اسی طرح سرمایہ داری کی اسکیموں کا حصہ. تو اب ان کا سوال یہ کہ ہم آغاز خمینی کی تقریب کر چکے, اب اگر ہم ان مسئلوں پہ عمل نہ کرنا چاہیں اور آغاز سیستانی کے مسئلوں پہ آنا چاہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب یہ کہ آغاز سیستانی کیوں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے تحقیق کے مطابق مرحوم مرجع عالم ہے زندہ تو ہر صورت میں آپ کو اس پر رہنا پڑے گا, اسی کے مسائل پہ عمل کرنا ہو. لیکن اب یہ لیکن بہت ہے, لیکن یہ جو مالیات کے مسائل جس کے اندر آپ کے میں شرح کے اختیارات بہت چل رہے ہیں, اس کے اندر اگر آپ چاہیں تو امام خمینی کی تقلید پر باقی رہتے ہوئے بھی میرے مسئلوں پہ عمل کرنا, کیونکہ یہ مسئلے جو آپ نے بھی سنے نا ایک چیز کو اندازہ کی ہو کہ ان مسئلے اور اجازتیں اس طرح سے ایک دوسرے سے باہم ملے جلے کہ کبھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سی چیز مسئلہ ہے اور کون سی چیز اجازت ہے. دونوں میں فرق کیا؟ مسئلے مردہ مستحد پر چلنا, اجازت میں زندہ کی طرف آنا. تو اتنے یہ جو مسئلے جتنے بھی گورنمنٹ کی بینکنگ سے متعلقہ اتنا آپس میں مل گئے کہ یہ پرابلم پیدا ہو رہا. چنانچہ آغاز سیستانی کا جتنا دوبارہ ہو, جو لوگ امام خمینی کو عالم مانتے تھے اور اب تک ان کے اس تحقیق میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ اگر میری تقریب میں آ گئے, ایسے بہت لوگ ہیں, پہلے امام خمینی کے مقدمے تھے اب آغاز سیستانی کے, باقی تمام مسائل میں ان پر واجب ہے امام خمینی کے باقی ہے. ان مسائل میں جہاں اجازتیں انوالو ہو رہی وہاں پہ وہ چاہیں تو نئے مسائل پہ عمل کر سکتے, بس نئے نہیں, یہی پرانے مسائل لیکن جو مجہول المالک اور بینکنگ سے متعلق ہوں, بس اس سے زیادہ کا بیان نہیں ہے. یہ اسی تقریر کے ساتھ آ جاتا تو اچھا ہوتا, لیکن کیا کیا جائے, وہ ساری تقریریں 1.5 گھنٹے کی ہو گئی, اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں. اب آئیے سوال نمبر 2, یہ خمس سے متعلق. سوال نمبر 3 یہ بھی خمس سے متعلق. سوال نمبر 4 یہ ایک عام سوال, اور آخری اور 5واں سوال اگر اس کا وقت ملا تو یہ وضو سے متعلق. خمس سے متعلق تھی وہی ایک بات کہ گزشتہ درس میں جو آخری مسئلہ آیا, آخری اس مسئلے کے حوالے سے چھوٹی سی چیز اہم بھی ہے توجہ دینا. گزشتہ تقریر کا آخری مسئلہ یہ تھا کہ ایڈوانس خمس دینا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی. مالی عبادت میں اگر عبادت آپ کے واجب نہ ہوئی ہو اور آپ اپنا پیسہ دے, اس میں لفظ حرام ذرا کہنا مشکل, اس لیے کہ فرض کیجیے کہ ابھی آپ پر خمس واجب نہیں ہے نہیں کوئی چیز, اور آپ نے خمس کے نام پہ 200 روپے دے دی, تو بہرحال یہ 200 روپے خمس نہ بنے چیریٹی یا صدقہ تو کر دے. مالی عبادت اور اس میں جسمانی عبادت میں ایسا نہیں, رمضان ابھی نہیں اور آپ رمضان کی نیت سے آج روزہ رکھتے ہیں, یہ حرام. ابھی وقت فجر نہیں ہے آپ, وقت مغرب نہیں, آپ ابھی ایک نماز پڑھیں مغرب کی نیت سے, یہ حرام. مگر ابھی آپ کے خمس نہیں اور آپ 200 روپے دے رہے ہیں, بہرحال یہ حرام تو نہیں کہا جائے گا, یہ کہا جائے گا یہ خمس میں ایڈجسٹ نہیں ہوا. اگر کہ یہی تمہارا جنرل پبلک کو اور اس کا تھا لیکن نماز روزے کی بات ہوئی تو مشتہد نے کہہ دیا حرام. اب ذرا لال لال روڈ نظر آئے اور کچھ پیسے ملنے کی بات ہو گئی, کہا کہ ہے تو نہیں صحیح مگر حرام بھی نہیں, اللہ ہمیں دے. یہ لوگ اپنی طرف سے بات ہے کہ اللہ ہمیں دے. اگر وہ کہے بھی کہ اللہ ہمیں دے تو ان چیزوں میں کہتا ہے جہاں یہ واقعی, لیکن خیر. تو اکثر مالی عبادات میں الفاظ حرام میری زبان پہ ہو سکتا ہے آ جائے, لیکن وہ حرام سے مطلب یہ ہے کہ وہ خمس نہیں بنا. ایڈوانس خمس جائز ہے اور ناجائز. ناجائز تو جب وہ چیز ہی آپ کے پاس نہیں آئی جس کا آپ خمس دے رہے ہیں, اور ایڈوانس خمس سب جائز ہے کہ چیز آ رہی کار پورا نہیں. یہ مسئلہ گزشتہ تقریر میں آ گیا, اسے میں نے کیوں دوہرا, اس لیے دوہرا کہ اس مسئلے کے آخری جملے ایک ایسی بات آ گئی تھی. دیکھیے ایک سے ایک باریک بھی تو فراز بخراز کی طرف میں بیٹھا کر کے انہوں نے فوراً پکڑ لی. میں اتنی ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے مسئلہ بتاؤں تو گھنٹے میں ایک ہی مسئلہ آ سکتا. کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بتاؤں یہ انڈر اسٹوڈ چیزیں تو پھر ایسے لوگ پکڑ لیتے. وہ یہ کہ جملہ یہ آیا تھا کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس آتی تو خمس اس کا ابھی آ گئے واجب ہو گئے. ادائیگی میں اسلام نے 12 مہینے کی مہلت دی. جیسے بجلی کا بل آتا ہے کہ پھر آ جایا تھا 15 دن میں جمع کرا سکتے ہو, تو خمس یہ کپڑا آپ کے پاس آ گیا آج خمس تو واجب ہو گئے, مگر ایک مہلت دی گئی ہے کہ 12 مہینے تک ٹھہر کے پھر خمس دے. اب کسی نے کہا کہ کیا یہ مسئلہ جو آپ نے پڑھا یہ ہر کس کے بارے میں, یعنی انہوں نے پوچھا نہیں, انہوں نے ایک طرز کیا کیا یہ ہر چیز کے بارے میں کہ 12 مہینے کی مہلت. میں نے کہا یہ تو انڈرسٹینڈ تھا کہ جو مسئلہ جن چیزوں کا چل رہا, لیکن خیر آئیے اس ایک جملے کی وضاحت. لیکن تکرار صرف ایک جملہ تھا, باقی مسئلہ نہیں, اب نیا مسئلہ. جب بھی کسی آدمی کے پاس ایسی چیز آتی ہے جس کا حکومت واجب تو اس میں مدت کے اعتبار سے 3 مسئلے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ہی آ گئی ویسے ہی اس کا حکومت دینا واجب, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آ گئی حکومت واجب ہو گیا ادائیگی 1 سال بعد, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آ گئی ادائیگی 5.5 مہینے بعد, 4.25 مہینے بعد, 6.25 مہینے بعد. یہ سب سے عجیب مسئلہ ہے. دیکھیے فوراً خمس دینا سمجھ میں آ گیا, 1 سال بعد دینا سمجھ میں آ گیا. یہ جو 4.25 مہینے اور 5.25 مہینے یہ بھی میں نے جان بوجھ کے ادا نہ کر سکتا, میں کہہ سکتا تھا 6 مہینے بعد, تو اتنا آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے جیسے 4.25 مہینے میں کھڑے ہو گئے. یہ 4.25 کا مسئلہ کہاں پہ آیا تھا؟ وہ چیز جس کا خمس فوراً واجب, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو توضیح شروع میں لکھی گئی ہیں حکومت. اگر ہمیں خزانہ ملے, خزانہ اگر ملے اس کا حکومت فوراً دینا 1 سال کے بعد میں. نمبر 2 مال غنیمت, اس کا حکومت فوراً دینا. جنگ ہوئی مال غنیمت ملا ہمارے ہمارا حصہ ہمیں مل گیا, ایسا نہیں ہے کہ آج مال غنیمت جمع ہوا 1 سال بعد اس کا حکومت دیں. مال غنیمت آیا سب سے پہلے حکومت دے گا, پھر اس کے بعد یہ تقسیم ہوگا مجاہدوں. نمبر 3 جو جواہرات زمین سمندر میں ہوتا لگا کے نکالے جائیں. اب ایک آدمی کا کام ہے سمندر سے موتیاں نکال, موتی نکال, ہوتا لگایا 2 کلو موتی نکلے مثلاً, اس کا خمس پہلے دے گا پھر استعمال کرے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو سال والا مسئلہ ہی نہیں, واجب ہے فور. اور اسی میں سے ایک چیز جو ہے جو آج کل غلط فہمی پیدا کر رہی ہے, خزانہ. خزانہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کا خمس ملتے ہی دینا. لیکن خزانہ کسے کہتے ہیں؟ لوگوں ہر چیز کو خزانہ بنا لیا, جس کی وجہ سے پرائز بانڈ کا انعام نکلا تو مشہور ہو گیا کہ اس کا خمس فوراً دینا. اس کو ملایا لوگوں نے خزانے سے. خزانہ الگ چیز ہے, انعام الگ چیز ہے. لوگ سمجھے کہ جس طرح معاشرتی اعتبار سے خزانہ اور انعام ایک ہی چیز. ہم اپنا مکان بنوا رہے ہیں, زمین کھودی, بنیاد میں گئے تو پتا چلا کہ وہاں پہ پرانا سفر سے خزانہ کا. اسی طرح ہم نے کل اخبار کھولا, پہلا انعام جو 2 کروڑ کا ہے کسی پرائز بانڈ کا, وہ ہمارا نام, وہ بھی غیر متوقع, یہ بھی غیر متوقع, اس میں بھی خوشی, اس میں بھی خوشی. یہ نہیں چلتے شریعت میں, خزانہ الگ ہے انعام الگ. انعام کا خود وہی ایک طرح کی بات. خزانہ کسے کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے پیسے زمین میں دفن کیا کرتے تھے حفاظت کے لیے, پیسے نہیں, اور وہ ممکن بھی تھا. آج کل تو اگر آپ گڈیاں دفن کرے ہیں تو 20-30 سال بعد کیا نکلے, سردی پیپر والا بھی شاید اس کو لینے کو تیار نہ ہو. لیکن پہلے جو سونے اور چاندی کے سکے تھے وہ ہزاروں سال بھی جمع رہے تو وہ خراب نہیں ہو. اور اگر وہ خراب ہوتے تو اور مہنگے بکتے. تو پرانی اشرفیاں ہیں, اگر ایک اشرفی 100 روپے کی تھی تو آپ کو 1000 کی بکے گی. تو چد بھی اپنی پھٹ بھی اپنی, ویسے ہی نکل آئی تب بھی ہم کو انعام مل رہا ہے, اور اگر خراب ہو کے نکلے تو اور پھر تو یہ میوزیم والے لے لیں گے. آپ نے مغربی دنیا کے میوزیم تو نہیں دیکھے ہوں, کراچی کا دیکھا ہوگا, اس لیے کہ بھارت اور سلجر بلّہ کے اکثر لوگ بس گارڈن میں گھومنے جاتے ہیں, ایک نظر جھانک بھی لیتے ہیں. وہ پرانی پرانی چیزیں جو ہمارے گھر کے اسٹور میں پڑی وہ سجائی جاتی ہیں, یہ گیڑن ہے, یہ بٹرا ہے, یہ سلبٹا ہے, پورا برٹش میوزیم میں سلبٹوں سے ایک سیکشن بھرا ہوا ہے مثلا. تو اب خلاصا یہ, پرانی ہو گئی تب بھی کام کی, نہیں رہی تب بھی کام, وہ والا خزانہ مقصد ایک دم انعام نکل آیا وہ مقصد نہیں. یہ والے خزانے عام طور پر پرانے شہروں میں ابھی ملتے ہیں, جس نے زمین میں دفن کی ایک شہر بڑا برتن اس کے اندر اشرفیاں بھر, وہ مر گیا کیا؟ خزانے کا پتہ تو کسی کو بھی نہیں دیتی. کبھی اپنی اولاد کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے کچھ رکھا, زندگی میں نہیں بتاتے ہیں کہ ورنہ جو رکھا ہے نا وہ رکھا نہیں رہے, لیکن نادانی موت آ گئی باپ. اب یہ ملتے رہتے ہیں خزانے, جیسے ایران کے اندر, یہاں بھی کراچی کے نئے محلوں میں تو نہیں ملے, نہیں ملے جو بلڈنگیں آپ کے محلے میں گر رہی ہیں اس میں شاید کبھی کوئی خزانہ بھی دبا دبایا نکلا, اس کے اوپر خمس ہو رہا. تو خزانہ الگ, جو کسی پرانے آدمی جس طرح سے زمین میں چیز دفن کی جس سے اس کی ملکیت بھی ثابت ہو رہی ہے, لیکن یہ پتہ نہیں وہ کون, یہ مجہول مالک میں جاتا اس لیے جائے. اور دوسرا خمس کیا ہے, ایک سال بعد یہ عام زندگی جو آپ کماتے ہیں, جو آپ کا کاروبار ہے, جو انعام آپ کو ملتے ہیں, جو چیزیں آپ خرید کے لاتے ہیں, یہ ایک سال بعد. اور تیسری وہ کیا چیز ہے جو 5.25 میں نے کہی, وہ مسئلہ بھی ہر گھر میں پیش آتا. وہ کیا, وہ یہ کہ ابھی آپ نے ایک جملہ سنا کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی چیز بھی آ گئی جس کا خمس ساتھ میں آ گئی, صرف 8-9 چیزوں کے خمس مال, میراث کا مال, عورت کے مہر کا پیسہ اور اس طرح کی دوسری چیز, تو خمس تو فوراً واجب ہو گئے, لیکن ادا تب کرنا ہے ایک سال کے بعد. یہ ایک سال کی مدت اسلام نے کیوں نہیں, لیکن کی سمجھ میں نہیں آ رہی, صاحب واجب ابھی ہو گئے ادائیگی ایک سال کے بعد, ابھی ہو گیا تو ابھی دے لو, جانے تمہاری سہولت ہے, یہاں جاؤ تو ابھی ہم لے لیں تمہاری, جو ہو سکتا ہے 12 مہینے میں یہ چیز استعمال ہو جائے, ضرورت پڑ جائے اس کا خرچ کرنے کی, وہ خرچہ نکال کے دینا اس لیے 12 مہینے تھے. چنا جس کے بارے میں یہ کہیں کہ اب اس کا تو خرچہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کا عمر 4.25 مہینے کے بعد ہی والی, ایک چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں, اس مہینے کی تنخواہ 5000 لا کے ہم نے رکھ دی, شریعت کہتی ہے کہ اس کا خمس تو آگ ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ سوچ کے رکھا ہو کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں, 4 مہینے بعد کوئی ناگہانی خرچہ نکل رہا ہے, خرچ کرنا پڑو تمہارے فائدے کے لیے, کہ تم کو وہ پیسہ جس پر خمس بعد میں معاف ہونے والا, ابھی سے خمس اسلام نے دے دیا, یہ تم نے جوش میں دے دی, 4 مہینے بعد دیکھا یہ تو خرچ ہوگا, افسوس کرو گے کہ کیوں میں نے اس وقت خمس نکالا, جیسے بینک کی نوکریاں چھوڑ کے اب لوگ افسوس کر رہے ہیں کیوں نوکریاں چھوڑیں. تو اب اجازت ہے 12 مہینے ٹھہرے, آپ نے کہا نہیں ہمارے پاس ایسا پیسہ آیا ہمیں پورا یا نہیں, یہ 12 مہینے اس کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑی, تب بھی کہا ہے جاؤ شاید پڑ جائے, تم غیرستان تو ہو نہیں, مستقبل دین تو ہو نہیں, تم سمجھ رہے ہو ضرورت نہیں پڑے, ہو سکتا ہے پڑ جائے, لیکن مثلا ایک کپڑا ہم نے سلوا لیا اس سائز سے چھوٹا مل گیا, اب تو یہ بالکل ہمارے لیے بیکار ہے, ضرورت ہی نہیں پڑے گی, پھر بھی رکھ لو, ہو سکتا ہے کسی کو تحفہ دینے کی ضرورت دے جائے, ان سے زیادہ اچھے تعلقات نہ ہوئے آپ کی کنڈم چیزیں تو دیتا ہے تحفے میں, کس سے ہمیں ضرورت نہیں دینا, شاید بیچنے کی ضرورت دے جائے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی, تو کہا خیر تمہارے فائدے کے لیے خیر ہے, مگر جب یقین ہو جائے کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو کہا پھر تو اس کا حکومت دے, یہ یقین سب ہوتا, یہ یقین ہوتا ہے جیسے ہی کوئی آدمی مر گئے, اب یہ مروں نہ یہ کپڑے پہنیں گے جو انہوں نے گھر میں لا کے ڈالے ہوئے, نہ یہ برتن یہ استعمال کریں گے کہ جو انہوں نے لا کے رکھے ہوئے, نہ اس کی تنخواہ استعمال ہوگی جو انہوں نے لا کے رکھی, وقت مروں زندہ آدمی کتنے ہی یقین سے کہے کہ مجھے پتا ہے کہ بولا چیز میں لے کے آیا استعمال نہیں کروں, پھر بھی یہ یقین غلط یقین, جب تک کہ تم خیر کا انتظار کرتے ہو کیسے کہہ سکتے, اور تو اور ہو سکتا ہے کہ واقعہ تم سچے ہو, چوری ہو جائے تمہارے گھر میں یہ چیز چوری ہو, وہ چلا گیا تم معاف ہو, چوری شدہ چیزوں کے خمس میں. ہاں اگر چوری کے بعد معجزہ ہو جائے کہ پاکستانی پولیس چوری کا مال نکال کے آپ تک پہنچا دے, مال تو واپس آ جاتا ہے لیکن پھر وہی استعمال ہوگا آپ تک پہنچا تو خمس کا مسئلہ آئے گا. لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ ہر وہ آدمی جس کا انتقال ہو گیا اس کا کام پورا ہونے سے پہلے اس کے بعد جو جو چیز جتنے مہینے کی بھی ہے اس کا خمس دینا. تنخواہ وہ کل لے کے آیا 19 ستمبر کو لایا تھا, آج 20 ستمبر, تنخواہ کا خمس اگلے سال 19 ستمبر کو باقی تھا مگر آج وہ انتقال کر گیا اس تنخواہ کا خمس آج دینا. اب طے شدہ بات ہے کہ تنخواہ وہ خرچ نہیں کرے, اب وارث خرچ کرے لیکن دعا جو کپڑے جو برتن جو فرنیچر جو فلیٹ جو مکان جو گاڑی جو بہتر. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں خرچہ کرتی ہیں کہ اب تو بیچارے نے چیز اتنے چاؤ سے خریدی اسے اس کی خوشی دیکھنا بھی نصیب تھا. یہ تبصرہ بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کے خمس بھی دے لو. وہ جو لوگ کہتے ہیں بیچارے نے کتنے محبت اور چاؤ سے اپنے لیے ایک مکان بنایا, سمجھنا اپنی زندگی پر اس کی سواری بازار کے سواری فلیٹ سے نکل کے ڈیفینس کی کسی کوٹھی میں کیا, اور جب ساری زندگی کی محنت کے بعد مکان بنایا تو ایک دن پہلے مر گئے جانے سے پہلے پہنچ کے مارا تو خمس ختم چاہے ایک ہی گھنٹہ ہوا لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا دروازے سے قدم رکھنے سے پہلے. جہاں ایک طرف یہ افسوس ہے کہ بیچارہ اپنے مکان کے باہر بھی نہ دیکھ سکا وہاں فوراً اس کا مطلب نہیں ہو, جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ وہ محروم رہا اس کا خمس آپ کو فوراً ادا کرنا. وارثوں نے کہا ارے ابھی تو اس کو ایک دن اور بنے نہیں, یہ والی چیز تمہارے باپ کی تھی کیسے ہی ان کا انتقال ہوا, یہ تو طے شدہ بات ہے کہ وہ مرنے کے بعد اسے استعمال کرنے نہیں آئیں گے, اور اگر مرنے کے بعد کوئی استعمال کر لے اس کے خود معاف نہیں ہوتا. لوگ بھی تو عجیب ہے نا, کہنے میں بولا ہمارے باپ کے وہ ابھی ہمارے مکان, اگر مرنے کے بعد استعمال بھی کرے تو اس کے خود معاف نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہر گھر کا, کیوں باقی مسائل پتا نہیں کہاں پیش آئے کہ پیش آئے, موت ہر گھر میں آتی, جس گھر میں موت آتی وہاں پر گھر والے نے جو چیز بغیر استعمال کی رکھی چاہے سال ہونے والا ہو چاہے ایک دن گزرا ہو چاہے ایک گھنٹہ گزرا ہو اس چیز کا خمس اس کے اوپر واجب. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ 99% گھرانوں اس کی مخالفت ہو رہی ہے. میں نے آج اس مسئلے کو بتایا, آج سے 17 سال پہلے 1981 اور 82 مگر کیونکہ یہ مسئلہ توضیح میں بھی لکھا ہوا تو میں نے اس کے بعد اس کو اتنی توجہ سے نہیں پڑھا, کیونکہ توضیح کے مسائل عام طور پر موضوع کے حق میں نہیں پڑھتا ہوں, کتاب میں ہے کافی نہیں. تو یہ بہت اہم مسئلہ اب تک یہ کہ اس کے اندر وہ واقعات بھی آ جاتے ہیں, ایک مثال تو میں نے دے دی وہی کافی کہ ہم اپنے بچے کے لیے کھلونا لے کے آ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو, پاکستانی فلموں اور خواتین کے ڈائجسٹوں کا محبوب ترین ٹاپک جو انتظار کر رہا ہے بچے اور باپ کی لاش آ رہی ہے اور ایک ہاتھ میں گڑیا دبی ہوئی مسل. اب آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے اس کے اوپر, یہ کوئی فلم نہیں ہے لیکن خمس کا مسئلہ پیدا ہے الا یہ کہ یہ بچے کا ولی بھی ہو اور بچے کی طرف سے اس نے قبضہ بھی کیا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی چیز لے کر جب تک اسے قبضہ نہ دے اس چیز آپ کی مانی جائے چاہے ہر اعتبار سے, یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کی چیز نہیں. آپ خواتین کے لباس شلوار سوٹ خرید کے لا رہے ہیں وہ تو 100% ہی آپ نے اپنی ملکیت میں اس کو رکھا ہی نہیں, آپ کو سب پہننا بیوی کے لیے یا بہن کے, پھر بھی یہ آپ کا ہے اور خمس والی خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کیا یہ ہوئی گی. ایک بات ہوائی جہاز کے حادثے میں کوئی آدمی مارے ان کا سامان جو مل گئے اگر مل گئے اس کا خمس والی, لیکن مسائل کہاں کہاں تک جاتے ہیں کہ جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں پہنچ پاتا. یہ دو مسئلے ہوئے. اب وقت بہت گزر گئے, 1 گھنٹہ اور 22 منٹ بڑی تقریر کو ہو گئے, چنانچہ زیادہ اس وقت ہمت بھی نہیں طاقت بھی نہیں. ایک مسئلہ اور بتا دوں یہ خمس سے ہٹ کر, یہ اس لیے بتا دوں کہ بہت پوچھا جا رہا, پھر اگر وقت بچا دوں خمس کا ایک آخری مسئلہ آج ورنہ آئندہ تک. وہ کون سا مسئلہ؟ وہ یہ ہے کہ آج کل کراچی میں زلزلے بہت آ رہے ہیں اور نماز آیات زلزلے پر واجب. سوال یہاں سے پوچھا جا رہا یہ بھی ایک عجیب بات ہے. یہ سوال کہ کیا ہمیں نماز آیات پڑھنا ہے زلزلے وہاں نہیں پوچھا گیا جہاں کے بارے میں مجھے توقع تھی, کاراگر اور سوجر بازار کے, یہاں لوگ شاید نماز روزہ زیادہ کرتے ہیں. یہ پوچھا گیا نارتھ نازم آباد بابل, یہ پوچھا گیا رضویہ کے مکتب اہل بیت کے درس, یہ پوچھا گیا شریف آباد کے گلشن عباس کے درس, یہ پوچھا گیا فیڈرل بی ایریا کے انچوڑی کے درس, یہ پوچھا گیا گروٹ کے حسین مشان کے درس, ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے جن کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں سچے ہیں بارے میں, اور یہاں کسی نے نہیں پوچھا. شاید ایک وجہ یہ ہو یہاں ایک کو معلوم ہے, پہلے پوچھیں گے تو وہ چیز جو معلوم نہیں ہوگی, مگر احتیاط میں خود بتا دوں. اور وہ یہ کہ اگر یہ پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ ملیر وغیرہ میں زلزلے بھی آ رہے ہیں. کل کے اخبارات میں خبر تھی کہ یہ تو سیوریج لائن کی کیسے پھٹ رہی ہیں جس سے جھٹکے ہو رہے ہیں. اگر ایسا مسئلہ ہے تو سب آپ کی خبر, پھر تو ملیر والوں پہ بھی نماز واجب نہیں. لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ کراچی کے ایک حصے میں زلزلہ آئے, تو جن علاقوں میں زلزلہ نہیں آئے وہاں خبر پہنچ گئے زلزلے, ان پر نماز آیات واجب ہے کہ نہیں؟ بہت مختصر جواب. فرماتے ہیں ویسے تو چھوٹے شہروں میں یا نارمل سائز کے شہروں میں تو وہی مسئلہ ہے کہ شہر میں کسی ایک جگہ زلزلہ آیا تو آپ کے سارے شہر میں واجب ہے نماز. لیکن اگر کوئی شہر بہت بڑا جیسے کراچی اور لاہور, یہاں پر جس طرف زلزلہ آیا فقط اس طرف والوں پہ نماز واجب ہے, جدھر کوئی زلزلے کے آثار نہیں ان پہ نماز واجب ہے. یہ مسئلہ سنتے ایک اگلا مسئلہ ذہن میں آ جائے کہ یہ تو اگر خمینی کا نظریہ ہوتا کہ بڑے شہر کو وہ الگ الگ حصوں میں مانتے ہیں, آگے کوئی اور آگے سیستانی تو اس کے قائل نہیں, تھوڑا تھوڑا آگے سیستانی کیا بڑے شہر کا کچھ مسئلہ ہے, کم از کم آگے کوئی تو بڑے شہر کے قائل نہیں, وہ تو کہتے شہر چھوٹا ہو کہ بڑا ایک حکم. جواب یہ ہے کہ نہیں, یہ غلط تصور. وہ جو آگاہ کوئی بڑے شہر کو بھی ایک ہی مانتے ہیں ون یونٹ, وہ نماز اور روزے کے فخر میں, یہ ضروری نہیں کہ نماز اور روزہ فخر ہونے میں اگر وہ کہیں بڑے شہر کا ایک ہی مسئلہ, تو ہر جگہ یہی ہے چنانچہ کہتے یہ مسئلہ امام خمین آغائے کامل آیت اللہ ہے, کوئی آیت اللہ سیستانی, چاروں فرماتے ہیں کہ اگر شہر اتنا بڑا کہ ایک طرف کے زلزلے کا احساس دوسری طرف نہیں ہو رہا, احساس سے مقصد عوام کا احساس نہیں, زمین زمین میں کوئی جھٹنا کوئی لرزا کوئی چیز نہیں, تو چاہے نماز اور روزے میں ہم بڑے شہر کو بڑا شہر نہ مانیں, زلزلے میں بڑا شہر مانیں گے, ملیر والوں پہ نماز آیات واجب ہوگی تو کاراگر والوں پہ واجب نہیں. ملیر والوں کے حوالے سے پھر ایک سوال ہو کہ اگر ملیر والوں پہ نماز آیات واجب ہے تو اخباری خبریں اس طرح کی ہوتی ہے کہ ملیر میں یا لاہی زلزلے کے تین جھٹکے محسوس کیے, ایک نماز واجب ہوگی کہ تین نمازیں واجب ہوں, اور اگر کبھی ہمارے یہاں بھی یہ مطلب ہو, ہاں یہ اچھا سوال ہے, یہ جب زلزلہ آتا تو ہر ہر جھٹکے کو الگ زلزلہ مارے یا سارے جھٹکے مل کے ایک زلزلہ. 1991 یا 92 کے درس میں میں نے یہ مسئلہ دوسرے حوالے سے پڑھا, لاس اینجلس میں اس سال ایسا زلزلہ آیا تھا کہ 10,000 کے قریب جھٹکے محسوس ہوئے, کیونکہ 10,000 نماز آیات پڑھیں تو پھر باقی سارے کام دنیا کے کون کرے گا, ہم سے نماز آیات ہی پڑھتے رہے, ایک سوال پیدا ہوا, سوال اپنی جگہ صحیح تھا. چنانچہ یہ پوچھا گیا اور اس کا جواب یہی آیا کہ اس کے اندر دار و مدار اور اگر سارے جھٹکوں کو مل کے ایک زلزلہ مارے تو ایک نماز, اور اگر ہر جھٹکے کو الگ زلزلہ مارے تو الگ الگ نماز. اب کیا مطلب اس کا, ذرا تھوڑا سا سمجھ لیجیے, 12.5 گھنٹہ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ایک جھٹکا ہے, اب کیا حالت ہوگی, لوگ گھبرا کے گھروں سے نکلیں پریشان, کچھ کوئی خود کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا, خود نے آواز دی کہ بھائی باہر آنا زلزلہ آ رہا ہے, اتنا ابھی پینک چل رہا ہے وہ ہنگامہ, اسی نے دوسرا جھٹکا گیا, اسی نے تیسرا جھٹکا گیا, یہ سارے جھٹکے دیکھ لیے کب, جب وہ لوگوں کی بے چینی اور اضطراب ہے, مطلب جو لوگ گھر سے باہر گئے وہ بھی باہر ہی پڑے, ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ کہیں دوسرا جھٹکا نہ آ جائے, اور ایک یہ ہے کہ دو تین جھٹکے لگ, یہ ایک ہی جھٹکا ہے, آدھا گھنٹہ گزر, اب کچھ نہیں ہوا لوگ, آپ کے ساتھ آگے اطمینان سے بیٹھے ہیں, سانس لی ہے اطمینان کی کہ دوسرا جھٹکل کا پھر نکل, پھر ایک آسن کا انتظار کیا, پھر واپس آیا. یہ الگ 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 زلزلہ. جب ابھی پہلا ہی زلزلہ کا جھٹکا چل رہا, لوگ صحیح معنوں میں گھر میں بھی نہیں آئے. یہاں الفاظ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, الفاظ سے مفہوم سمجھ. اور اسی درمیان یہ پیدل پہ ہو رہا, جیسے کبھی ہوتا ہے کہ بجلی کا تار شارٹ کر گیا, اسپاسی گھبرا کے لوگ کھڑے ہوئے, تھوڑی دیر دیکھا پھر جب بند ہو گئے ایک اطمینان آیا, جیسے ہی اطمینان آیا دوبارہ مثلاً اس میں اسپاسی شروع کر, پھر ایک بار ڈر پیدا ہو. یہ الگ الگ آپ ہوتے, اور اگر ایک ہی سلسلہ چل رہا اور عوام ابھی پہلے ہی جھٹکے کی وجہ سے گھر کے باہر کے مسلسل جھٹکے آ رہے, یہ سب ملا کے ایک زلزلہ مانا چاہیے. آج حکومت کا ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرنا تھا, وہ رہ گیا. ڈالر جن لوگوں کے پاس تھے اور خرید کر دیے گئے اور ان کے فنڈز کی تاریخ آ رہی ہے. ڈالر جب خریدا تھا تو 40 کا تھا, خرید ہوا 46 کا, مارکیٹ میں مل رہا ہے 56 سے 64 یا کچھ اور بھی ریٹ ہوں. حکومت کس طرح نکالے, کس ریٹ پر نکالے, اور یہی مسئلہ اگر آگے بڑھتا رہا تو کیا کریں گے. بہت اہم مسئلہ تھا, اس لیے کہ اس ڈالر فریزنگ نے یہ بتایا کہ لوور مڈل کلاس نے بھی کسی مسئلے سے بہرحال ڈالر اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں. چنانچہ جس مسئلے کو میں نے آج تک یہ سوچ کے ٹچ رکھی کہ یہ کچھ بہت ہی زیادہ بالائی طبقات کا مسئلہ, جو نہ کبھی ہمارے درس میں آئیں گے نہ اس کے کیسز سنیں, ان کے مسئلوں سے کیا فائدہ اب پتا چلا کہ نہیں. بعض پنواڑیوں نے بھی یعنی پان بیچنے والوں نے بھی کسی مسئلے سے 200 سے ڈالر رکھے ہوئے. یہ مسئلہ احمد البلوا, اسے ذرا تفصیل سے لینا. مگر اس جملے سے یہ نہ سمجھیے کہ میرا پہلا اعلان کینسل ہو گیا, وہ اعلان اپنی جگہ. آپ دیکھیے ایک اعلان شروع ہو رہا ہے جس کے بعد آپ کی بھی جان چھوٹے گی اس سے اور میری. وہ اعلانات کیا ہے, نمبر ایک, آئندہ جمعہ درس کا نعرہ رہے گا, اور اس کے بعد والا درس اگر خدا نے زندگی اور توفیقات دی تو میں پھر آؤں گا. دوسرے الفاظ میں اعلان کو آسان کر دیا جائے, اکتوبر کا پہلا اتوار 4 تاریخ, وہاں پہ یہ درس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو. درس نمبر 623 آ جائے, 624 ایک اتوار کے نامے کے پاس. نمبر ایک اعلان. نمبر دو, اب جو درس ہوگا اس کے اندر تقریر کے دو حصہ, درس کے دو حصے ہوں گے, تقریر اور مسئلہ, اور دونوں کو توازن کے ساتھ چلایا جائے. تیسرا اعلان, مسائل اب متفرق نہیں آئی, ایک موضوع کے تحت آئے. مگر چوتھا اعلان, ہر دفعہ ایک مسئلہ کوئی موضوع سے باہر آیا کرے, تاکہ جو ہنگامی مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ان کا بھی بیان رہے اور موضوع بھی رہے. یعنی اگر مسائل کا وقت جو میں نے 40 منٹ سوچا, 40 منٹ ہے, تو اس میں ایک مسئلہ کوئی ہٹ کے آ جائے گا, باقی سارے مسئلے ذہن میں فی الحال تو نمازی ہے, وہاں سے شروع کرنا. چنانچہ ابھی جو آخری جملہ درس کا تھا وہ واضح ہو گئے کہ ڈالر کے خروج کا مسئلہ آئندہ درس میں آئے گا. یعنی تصور یہ تھا کہ آئندہ درس بھی کھچڑی بننے جا رہا, نہیں, فقط یہ ایک مسئلہ آئے گا, باقی مسئلے موضوع کے ہوں گے. آج بہت لمبا یہ درس ہو گئے, پورے 1.5 گھنٹے. اب یہ 1.5 گھنٹے نہیں کرنا, 70 منٹ کرنا. باقی سوال جواب وہ بھی ممبر سے نہیں, میں آ کے بیٹھ جایا کروں گا, تاکہ جنہیں جانا ہے وہ چلے جائے اور جنہیں بیٹھنا ہے وہ بیٹھے رہے. میں اپنی ڈیوٹی 1.5 گھنٹے دینے کی کوشش کروں گا, آپ حضرات کو باندھ کے 70 منٹ رکھ. لیکن یہ سب اکتوبر آپ کا درس اختتام کو پہنچا, نہ زیادہ سوال جواب کی گنجائش ہے اور نہ ہی لوگوں کا وہ مسئلہ سالانہ ملنا چاہتے ہیں وقت کی, اس لیے کہ آئندہ پورا اپنا میں کراچی سے بات. یہ ساری باتیں آپ آئندہ پوچھیے گا, سوائے مومنین کے جن کا بہت ہی ارجنٹ مسئلہ. باقی حضرات ان سے میں اجازت چاہتا ہوں, جاتے جاتے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد.